نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمیں سورۃ الانشقاق کا مطالعہ کرنا ہے، تو آئیے کہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین اور یہ سورۃ الانشقاق، ان چار سورتوں پر جو ایک چہار سورہ مشتمل ہے، ان میں جو مضامین مشترک ہیں، ان میں جو مشابہتیں ہیں، جس جس پہلو سے یہ مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں، اس پر کئی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اس وقت جو آخری سورت اس چہار سورے کی ہم پڑھ رہے ہیں، تو چند باتیں ذہن میں پھر تازہ کر لیں۔ یہ سورہ بہت مشابہ ہے سورہ تکویر کے اس اعتبار سے کہ وہ سورت بھی ڈسٹنکٹلی نمایاں طور پر دو حصوں میں منقسم ہے، درمیان میں قسمیں آتی ہیں۔ شروع میں تو وہ بارہ مرتبہ اذا کے تکرار ہے، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت۔ یہاں سے آگے چل کر اس کا جواب آیا اس اذا کا، اذا شرطیہ ہے، اس کے بعد جواب آنا چاہیے۔ جواب آیا علمت نفس ما احضرت، ایک مضمون مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد بالکل دوسرا مضمون، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوا۔ بالکل یہی کنسٹرکشن ہے، یہی صورت ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ اس میں شروع میں یہ کل 25 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، 15 آیات اسی انداز کی ہیں۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ اس کے بعد آگے چل کر 16 آیت سے پھر مضمون آتا ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق۔ تو اس اعتبار سے جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے، سٹائل کا تعلق ہے، بہت گہری مشابہت اور نمایاں مشابہت ہے سورۃ التکویر جو اس چہار سورہ کی پہلی سورت ہے، اور یہ سورۃ الانشقاق جو آخری سورت ہے. لیکن ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیے تو اس سورہ مبارکہ کا جو نصف اول ہے اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورۃ الانفتاح سے. وہ سورہ مبارکہ 19 آیات پر مشتمل ہے، اس کے جو پہلا حصہ ہے 15 آیات پر وہ معلوم ہوتا ہے بالکل مسنہ ہے، بالکل برابر. وہاں اذ السماء انفطرت، جیسے کہ میں نے ابھی سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی تو میری زبان پر وہی الفاظ آ گئے، وہی آیہ مبارکہ، اس قدر گہری مشابہت ہے. اذ السماء انفطرت، یہاں اذ السماء انشقت، پھر یہ کہ جواب آیا وہاں علمت نفس ما قدمت واخرت، قل وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد ابرار کا کیا حال ہوگا، فجار کا کیا انجام ہوگا. بعین ہی وہی مضمون ہے جو پہلا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا اس میں بیان ہو رہا ہے قدر تفصیل کے ساتھ. یہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ یہ جو تین تین سورتیں ہیں اس چہار سورہ کے بھی اور وہ چہار سورہ نور و ظلمت جو آئے گا، سورت الشمس، سورت اللیل، سورت الضحا اور سورت الانشراح، ایک ایک پوائنٹ تو ان میں مشترک یہ ہے کہ تین سورتوں کا آغاز ایک انداز میں، ایک سورت بلا تمہید. وہاں قسمیں ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، قسموں کا حصہ طویل ہے اور مقسم علیہ صرف ایک آیت، بلکہ دو آیتیں کہہ لیجئے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اگلی سورت میں قسموں کا حصہ کم ہوا اور مقسم علیہ جو ہے وہ بڑھ گیا، واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنا وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری. پھر یہ کہ سورۃ الضحا ہے، اس میں قسموں کی دو ہی آیتیں رہ گئی، اور چوتھی سورت بغیر کسی قسم کے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، وہی چیزیں آپ کو اس چہار سورے میں نظر آئیں گی. تین سورتوں کا آغاز اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، لیکن درمیان میں ایک سورت آ گئی ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. تین سورتوں کا آغاز ایک انداز میں، ایک بلا تمہید. پھر یہ کہ یہاں بھی یہی ہے، سورت تکویر میں 12 آیتیں اذا کے ساتھ آئی، سورت الانفطار میں 4 آیتیں اذا کے ساتھ آئی ہیں، یہ سورہ انشقاق میں 2 آیتیں آئی ہیں. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، وہ تو بغیر اذا کے ہیں. واذا الارض مدت، یہ دوسری آیت ہے جس میں اذا سے آغاز ہوا ہے. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا جو جواب ہے شرط کا وہ وہاں بہت مختصر، اس سے ذرا آگے وہ بات مفصل ہوئی سورہ انفطار میں. اس سورہ مبارکہ میں جبکہ ابھی تفصیل سے میں گفتگو کروں گا وہ بات اور نکھر کر اور واضح ہو کر آئی. یہ دو پہلو ہیں کہ جن سے یوں سمجھئے کہ پوری سورت کو اگر سامنے رکھیں گے تو اس کی مشابہت زیادہ سورہ تکویر کے ساتھ ہے. اس کے حصہ اول کا موازنہ کریں گے تو سورت الانفطار کا کامل مسنہ معلوم ہوگی. ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی یہی نوٹ کر لیجئے کہ جو قسمیں سورہ تکویر میں کھائی گئی ہیں اور جو قسمیں یہاں کھائی گئی ہیں ان میں بھی ایک عجیب جو ہے ریسیپروکل نسبت ہے. وہاں تاروں کا چھپ جانا، رات کا خاتمہ اور صبح کا آغاز، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اس پر اجماع ہے، اس سے مراد ستارے ہیں، ستارے ہیں جو کچھ چلتے ہیں پھر دبک جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. اور اس کے بعد واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ روانہ ہو، فارغ ہو، ختم ہو رہی ہو، جا رہی ہو. اور اس کا نتیجہ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ سانس لینا شروع کرے، حرکت شروع ہو جائے، چہل پہل کا آغاز ہو جائے. اس کے بالکل برعکس قسمیں ہیں جو سورۃ الانشقاق میں آپ کے سامنے آئیں گی. یہاں دن کا خاتمہ اور رات کی آمد، اس سے یہاں پہ سارا گفتگو ہو رہی ہے. فلا اقسم بالشفق، دن کا اجالا ختم ہو چکا، اب اس کا صرف ایک ریمننٹ، ایک ریزیڈول حصہ رہ گیا ہے، وہ جو شام کو سرخی نظر آتی ہے سورج سے مستعار، اگرچہ براہ راست سورج کی نہیں ہے لیکن یوں سمجھیے کہ یہ دن کے خاتمے کی علامت ہے. اور اس کے بعد واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قسموں کا معاملہ ہے ان دونوں صورتوں میں سورہ تکویر اور سورہ انشقاق میں، ان میں ایک عکسی نسبت ہے، جیسی پروکن، وہاں رات کا خاتمہ، ستاروں کا ڈوبنا، رات کا خاتمہ اور دن کا آغاز، یہاں دن کا غروب اور شفق سے بات شروع کی گئی، پھر رات کو اپنے اندر جو سب کچھ چھپا لیتی ہے اور چاند جبکہ وہ پورا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ جو نسبتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے، اور اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا نفس بنفس مطالعہ شروع کریں۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان کا شق ہو جانا، آسمان کا پھٹ جانا مختلف صورتوں میں، مختلف مقامات پر متعدد مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس کا قریب ترین مصنع تو سورہ انفطار کی آیت ہے، جیسے کہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، انفطار کے معنی بھی پھٹ جانا، فطر کے معنی یہی ہے کسی چیز کا ٹوٹ جانا یا توڑ دینا۔ روزہ افطار کر لیا، روزے کا تسلسل منقطع ہو گیا، آپ پر ایک پابندی تھی اور وہ پابندی ختم ہو گئی، تو گویا کہ فطر کے معنی میں بھی ہے کسی شے کا ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا۔ اسی سے انفطار، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جبکہ آسمان شق ہو جائے گا۔ شق کا لفظ بھی آتا ہے کسی چیز کے ٹکڑے ہو جانے کے لیے۔ یہ مضمون سورۃ الفرقان میں بھی آیا ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ وہ دن، اس کا تصور کرو جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور ایک بادل کسی کیفیت اختیار کر لے گا، جیسے بادل بھی آپس میں پھٹ جاتے ہیں، کبھی ملے ہوئے ہیں اور پھر کبھی پھٹ جاتے ہیں۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتوں کو اتارا جائے گا جیسے کہ اتارا جاتا ہے فرشتوں کا نزول۔ پھر سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 37 میں یہ مضمون آ چکا ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا سرخی مائل، جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، تیل کو جب صاف کیا جاتا ہے نیچے سے سرخ سرخ جو ہے اس کا جو بچ جاتا ہے وہ اس کے مانند اس کی رنگت ہو جائے گی۔ پھر سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 16 میں یہ مضمون آ چکا ہے، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا۔ تو گویا کہ جو قیام قیامت کے جو واقعات ہیں، یا الحاقہ، القارعہ جسے قرآن کہتا ہے، اس میں آسمان کا پھٹ جانا اس کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگرچہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے، شک ہونے کا، وہ تو جب وہ یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تبھی ان کی اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا سماع دنیا ہے، اس لیے کہ تمام آسمانوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، اس میں سما کا لفظ آیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد سماع دنیا ہو، اور سماع دنیا جو ہے وہ جو سولر سسٹم ہمارا ہے، یہ در حقیقت یوں سمجھئے کہ یہ خود ایک چھوٹا سا عالم ہے اپنی جگہ پر، انڈیپینڈنٹ، سورج اس کا مرکز ہے، سورج کی توانائی اور حرارت ہی در حقیقت اس کا، جو بھی کچھ اس میں انرجی ہے اس کا سورس وہی ہے، سولر انرجی ہے ساری، جہاں سے بھی آپ کو مل رہی ہے وہ سولر انرجی ہے، چاہے آپ نے لکڑی جلائی ہے تو لکڑی کے اندر بھی وہ انرجی جو آئی ہے سٹور کی گئی ہے، سورج ہی کی انرجی ہے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے جو پروسیس جو ہے پتوں میں ہو رہا ہے وہ انرجی جذب ہو رہی ہے، یہ سٹور ہو رہی ہے، آپ جلاتے ہیں وہ انرجی نکال لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل خود مکتفی نظام ہے۔ اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک سائنسدان ہے ہمارے ہاں، ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو خام خواہ اشتباہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ قادیانی ہیں، اس لیے کہ ان کا نام بشیر الدین محمود ہے۔ میں نے جب ان سے اس کی وضاحت طلب کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ہرگز قادیانی نہیں ہوں، لعنت بھیجتا ہوں قادیانیت پر، لیکن یہ کہ میرے والد ایک زمانے میں کچھ زیر اثر آ گئے تھے، اگرچہ وہ بھی بعد میں انہوں نے برات کی اور اس سے بالکل جو ہے انہوں نے تعلق منقطع کر لیا، شاید اس زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی ہو اور اس وقت وہ بشیر الدین محمود کی جو بھی اس وقت شہرت تھی اس کے حوالے سے نام رکھ لیا گیا ہو۔ یہ فزسسٹ ہیں، طبیعیات کے بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا دینی جذبہ ہے ان کا۔ انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے میکینکس آف دی ڈومز ڈے، قیامت کا، کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ موجودہ جو ہماری سائنس ہے اور کاسمالوجی ہے اور جو بھی ہمارے پاس جو فزکس کے نظریات ہیں، تھیوریز ہیں آف دی کریشن آف یونیورس، کیسے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، قیامت اس کے حوالے سے سمجھنا کہ قیامت کیسے آئے گی۔ انہوں نے خیال پیش کیا اور وہ میرے دل کو لگا، اس کتاب میں جب وہ چھپی تو میرا ایک مقدمہ بھی شامل ہے جس میں میں نے کچھ اس کی تائید بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی قیامت تو جب ہوگی وہ ایک اور علیحدہ واقعہ ہوگا، لیکن جزوی قیامتیں جو ہیں، جیسے کہ آج تصور ہے کہ گیلیکسی پوری کی پوری گیلیکسی گم ہو چکی، بلیک ہولز کا تصور ہے کہ کائنات میں کچھ سرخ نشانات نظر آتے ہیں، سیاہ نشانات، بلیک ہولز، اور معلوم ہوا کہ وہاں پوری ایک گیلیکسی تھی اور وہ گیلیکسی جو ہے وہ فنا ہو کر اور گم ہو کر ایک نقطے کی شکل اختیار کر چکی ہے. یہ کائنات پھیلی بھی ہے، بساط جو ہے اس کی جب پھیلی ہے تو بھی ایک نقطے سے، وہ بھی ایک جدید فلسفہ اور نظریہ ہے سائنس کا کہ یہ جیسے ایک چیز چکر کھاتی ہوئی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا دائرہ، اس طریقے سے یہ کائنات جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور یہ پھیل رہی ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس، تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اور گیلیکسیز کے مابین جو فاصلے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ بعض گیلیکسیز فنا ہو چکی، گویا کہ ان کی قیامت واقع ہو چکی. یہ جو قیامت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ اس قریب کا جو ہماری یہ کائنات کا یہ حصہ، یہ جس میں زمین کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ اس پر ہی یہ سولر سسٹم میں تو اور کہیں حیات کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا، اور گیلیکسیز میں کہیں حیات ہو واللہ عالم ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سولر سسٹم میں، اس سورج کے گرد جو یہ سیارے ہیں، ان میں کہیں اور حیات کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یا اتنے فاصلے پر ہیں کہ حرارت بہت کم ہے، بہت ٹھنڈ ہے، یا سورج سے اتنے نزدیک ہے کہ حرارت بہت زیادہ ہے، ٹیمپریچر اتنا ہے کہ اس میں زندگی ممکن نہیں. بہرحال یہ جو اس زمین پر جو بھی حیات ہے اور اس حیات کا نقطۂ عروج یہ حیات انسانی ہے، اس کی قیامت جب واقع ہوگی، اسی لیے سورہ قیامت بھی آیا بجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، یہاں کوئی ہلچل واقع ہوگی، ان کے مابین توازن جو ہے وہ کہیں توازن جو ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا، اور پھر یہ کرے آپس میں ٹکرائیں گے. شاید کسی کو کہا گیا ہو کہ اذا السماء انشقت، اس لیے کہ یہ یوں سمجھیے کہ غیر مرئی قوتیں ہیں جو تھامے ہوئے ہیں، ان کروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک بیلنس ہے، وہ جو کشش ثقل کا جو ایک نظام ہے اس کے توازن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ نازل. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یہ توازن ہی ہے کہ جو اس پورے سسٹم کو تھامے ہوئے، اس میں ذرا سا کہیں رکھنا واقع ہوگا اور سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. تو اس توازن کا ٹوٹ جانا شاید یہی مراد ہو اذا السماء انشقت، واللہ عالم. یہ باتیں سمجھ لیجئے اصولی طور پر کہ ہم تیقن کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، گمان ہے، ہو سکتا ہے کہ علم اور آگے بڑھے، فزکس کے میدان میں بھی مزید تحقیقات ہو، اس سے معلوم ہو کہ نہیں یہ شکل جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور زیادہ یعنی متعلق معلوم ہوتی ہے ان آیات کے ساتھ. لیکن یہ کہ اس وقت جو بھی تصورات ہمارے پاس ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ ذہن میں تصور قائم ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، یہ دو الفاظ جو ہیں اگلی آیت میں بھی آئیں گے، چوتھی آیت میں بلکہ پانچویں آیت میں، اذنت لربها، اذن یا اذنو، یہ آتا ہے کان لگانا، اذن یہ کان ہے، کسی بات پر کان لگانا دھیان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ، اور نمبر دو اس کے اندر ایک تسلیم اور انقیاد کا مادہ اور رجحان ہو. آپ کو کسی سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے آپ اس کی بات کو وقت دیتے ہیں، لہذا اس کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں، تو استماع یعنی توجہ سے کان لگا کر بات کا سننا، اور انقیاد کا ایک جذبہ بات کو ماننے کا، یہ ایک مادہ اندر موجود ہو تو ان دونوں کو جمع کیا جائے گا تو بنے گا اذنت لہو، اذن لہو، اس نے اس کی بات بڑی توجہ سے سنی اور بڑی دلی آمادگی کے ساتھ سنی، اور پھر یہ کہ اس کو تسلیم کیا، اس پر عمل کیا. یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا اصل مفہوم. چنانچہ یہ بعض احادیث میں آیا ہے، اس کی مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن، اللہ تعالی کسی شے کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا، اتنے توجہ سے نہیں سنتا کسی چیز کو جتنی توجہ سے وہ کسی نبی کو سنتا ہے جبکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو خوش الحانی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے، اللہ جس چیز کو بڑے، اب یہ الفاظ اللہ کی ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ ذوق و شوق بہرحال بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہماری زبان میں ایک مفہوم رکھتے ہیں وہی الفاظ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہماری لغت میں اور ہمارا جو بھی ووکیبلری ہے الفاظ کا جو ذخیرہ ہے اس میں علیحدہ الفاظ موجود نہیں. اسی لیے سمیع بصیر, اب یہ سارے الفاظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ما اذن اللہ لشیئ, اللہ نہیں کان لگاتا کسی بات کے لیے جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے, ما اذن لنبی ان یتغنا بالقرآن, جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے کسی نبی کی آواز پر جبکہ وہ قرآن مجید جو ہے اس کو غنا کے ساتھ, غنا سے مراد جو ہے وہ یہ لہن وغیرہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی تسنن ہو, بلکہ اگر اس کی اچھی قرآت ہے, حسن صوت بھی ہے. بعض روایات میں آتا ہے حسن صوت بھی قرآن, یہ اسی حدیث کے الفاظ جو ہے یہ بھی آتے ہیں کہ جتنا کہ حسن صوت کے ساتھ قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو سنتا ہے اور کسی شے کو اس طرح نہیں سنتا. دوسرا لفظ جو اس آیت میں ہے اور یہ خاصا مشکل ہے, حقت, مادہ تو وہی ہے حق, ہا قاف قاف, حقا یا حق کو, اس کے معنی ہے کسی شے کا ثابت ہو جانا, کسی شے کا مطابق واقعہ ہونا. یہ بات جو ہے سورۃ العصر پر جو میرا کتاب چاہے اس میں بھی میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ حق کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے. حق ہر وہ شے ہے جو واقعتاً موجود ہو, اس کے مقابلے میں باطل وہ شے ہے جو نظر تو آئے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہ ہو, اس کا واقعی وجود کوئی نہ ہو. جیسے شراب ہے, پانی نظر آتا ہے لیکن وہ باطل ہے, وہ حق نہیں ہے. نمبر دو, حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً واجب ہو. اس معنی میں ہم کہتے ہیں پڑوسی کے یہ حقوق ہیں, بیوی کے یہ حقوق ہیں, یہ حق وہ شے ہے کہ جو اخلاقاً واجب ہو. نمبر تین, حق ہر وہ شے ہے جو عقلاً واجب ہو, عقل جس کے وجود کا تقاضا کرے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو عقلاً جو شے ثابت ہو وہ حق, جو شے اخلاقاً واجب ہو وہ حق, جو شے واقعی ہو, حقیقی ہو, محض خیالی نہ ہو, محض اس کا ایک تصور ہی نہ ہو صرف, وہ بھی حق. اور کسی معنی میں آتا ہے کسی پر کسی شے کا, حق علیہ اور حق لہ, لام اور علی جو ہے یہ مخالف معنی پیدا کر دیتے ہیں. حق علیہ, اس پر کوئی چیز ثابت ہو گئی, یعنی یہ کہ اس کے ذمے ہے کہ اب یہ کام اسے کرنا ہے, یہ حق اسے ادا کرنا ہے. اور حق لہ, اس کے حق میں یہ چیز ثابت ہو گئی, یعنی یہ کہ یہ اس کو ادا کیا جانا چاہیے. حق لہ اور حق علیہ. اب یہاں سے یہ حقیقا, یہ مجہول کا صیغہ ہے, حقیقا یہ بنا ہے حقا, یعنی یہ بجائے اس کے کہ دونوں قاف جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ, ورنہ اصل ہے حقیقا. اسی طرح آگے آئے گا سورۃ الفجر میں دوکے کا, لیکن دوکے کا دکا, دکت الارض دکن دکن وجا ربک والملک صفن صفا. تو حقہ, حقہ کے معنی ہے کسی شے کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ اسی لائق تھا, یہ اس کا حق یہی تھا, اس کے لیے یہی چیز سزاوار تھی, تو یہ گویا کہ اس کے لیے کسی شے کا ثابت ہو جانا. اس معنی میں جو فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور آسمان کا ذکر ہو رہا ہے, اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ پوری توجہ سے اللہ کی بات کو سنے گا, یعنی حکم خداوندی ہوگا کہ جو اس کے پھٹنے کا سبب بنے گا, وہ پوری توجہ سے کان لگا کر حکم سنے گا اپنے پروردگار کا اور اس پر عمل کرے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ اذنا کے دونوں معنی ہیں, بات سننا توجہ کے ساتھ, جس کو آج کل ہم کہتے ہیں سم و طاعت. سم و طاعت جو ہے ایک مرکب ہے, سننا اور اطاعت کرنا, لسن اینڈ اوبے, سنو اور مانو. تو یہ گویا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ سم و طاعت کے عہد کے ساتھ بندھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ. جو اللہ کا حکم ہو, پتا تک جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, اللہ کی اجازت نہ ہو. تو گویا کہ وہ سم و طاعت کا نظام جو ہے وہ اس پوری کائنات کے اندر ہے. انسان کو اختیار دیا گیا ہے, چاہو تو اما شاکرا و اما کفورا, چاہو تو تم اپنے اس عہد کو نبھاؤ اور چاہو تو تم اس سے غداری کرو, بے وفائی کرو, اس کا ہم نے تمہیں چوائس دے دیا. پھر بھی ہمارے وجود کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی طرح جکڑا ہوا ہے اللہ کے حکم میں. میرے دل کی حرکت جو ہے وہ میرے قابو میں نہیں ہے, وہ تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے جب تک چلے گا. جب بند ہوگا اس کی طرف سے حکم آ جائے گا تو لاکھ میں چاہوں کہ یہ چلتا رہے یہ نہیں چلے گا. میرے جسم پر یہ روح جو ہے بال, یہ بھی میرے حکم کے تابع نہیں ہے. ہم اگر چاہیں کہ یہاں یہ بال اب نہ اگے تو یہ تو ہمارے اختیار میں, وہ تو اگے گے. آپ کو پسند نہیں ہے شیو کرتے رہیے, لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ جو بھی اپنے لیے کمائی کر رہے ہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ تو آئیں گے, بال تو اگیں گے. اس لیے کہ اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے وجود کا بلکہ واقعتاً یہ ہے کہ 90% تو وہ ہے کہ جو اللہ کے اسی قانون تکوینی اور قانون طبی کے اندر جکڑا ہوا ہے. جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ سم و تعات جو ہے وہ تو گویا کہ دیٹ از دی رول, اس کائنات کا اصل رسول یہی. تو اذنت لربہا وحقت, آسمان اپنے رب کے حکم کو سنے گا, اس پر عمل کرے گا, پھٹ جائے گا, اور یہی اس کے سداوار ہے, یہی اس کی حقیقت ہے. تمہیں آسمان بڑی عظیم شے لگتا ہوگا, اللہ کے حکم کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مقام ہی یہ ہے کہ جو اذن ملے, جو حکم ملے, اس پر بلا چون و چرا عمل کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جبکہ زمین پھیلا دی جائے گی. اب یہ مدت جو ہے اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں. ایک وہ مفہوم ہے اس کا جس سے کہ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, امتداد زمانہ. امتداد کے معنی مٹ جانا, یعنی کوئی شے تھی زمانے کے بڑے عرصہ گزر جانے کے بعد وہ مٹ گئی, نام و نشان ختم ہو گیا, امتداد زمانہ. اس معنی میں مطلب یہ لیا گیا اذا الارض مدت, جبکہ زمین مٹا دی جائے گی. بئی معنی کہ اس کے اندر جو اونچائیاں ہیں, پہاڑ ہے, کوہ ہمالیہ, سب ختم ہو جائے گا اور یہ چٹیل میدان ہو جائے گا, معلوم ہوگا کچھ ہے ہی نہیں, بالکل چٹیل میدان. اس کا نقشہ سورہ طہ میں کھینچا گیا ہے آیت نمبر 106 میں. وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْجِبَالِ, اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ تم جو قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں ان پہاڑوں کا کیا ہوگا. قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فیذرھا قاعًا صفصفا, پھر اس زمین کو وہ بنا چھوڑے گا, ایسے کر دے گا جیسے کہ چٹیل میدان, لا ترا فیھا عوجًا ولا امتا, نہ دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھ یا کجی اور نہ کوئی ٹیلا. کجی کہاں سے ہوگی, جب پہاڑی نہیں, پہاڑوں کے درمیان راستے ہوتے ہیں ٹیڑھے میڑھے, ادھر سے وادی ادھر مڑ گئی, ادھر سے ادھر جانا پڑ رہا ہے, تو کوئی ٹیلا تک نہیں ہوگا. تو لا ترا فیھا عوجًا ولا امتا, نہ کوئی پیڑ رہ جائے گی کہیں اور نہ کوئی ٹیلا رہ جائے گا, کوئی اونچان رہ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ زمین کے یہ سارے نشانات جو ہیں اوپر, یہ سب کے سب مٹا دیے جائیں گے. اور دوسرے معنی جو ہیں مدہ یا مدو کے, کھینچنا. اذا الارض مدت, جیسے کہ چادر کو تان دیا جائے, اس کی سلوٹیں دور ہو جائیں, اور اسی طریقے سے جو کھالیں ہوتی ہیں جانوروں کی انہیں تان کر زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے, تو کسی شے کو پھیلا دینا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ جہاں تک آسمان کا تعلق تھا وہ جو ہے فعل لازم ہے, خود پھٹ جانا. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, جبکہ آسمان خود پھٹ جائے گا, لیکن یہاں فعل مجہور ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, جبکہ زمین کو مٹا دیا جائے گا, اس کے نشانات کو, اس کی اونچائیوں کو اور نچائیوں کو, نہ کوئی غار رہے گی نہ کوئی پہاڑ رہے گا, یا یہ کہ اسے تان دیا جائے گا, کھینچا جائے گا. کھینچنے میں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جو آگے آ رہا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور القا, القا کے معنی پھینک دینا, جو کچھ اس کے اندر ہوگا اسے ڈال دے گی, باہر نکال دے گی. زمین کے اندر کیا ہے, ظاہر بات ہے کہ معدنیات بھی ہیں, پھر زمین کے اندر نیچے جو ہے وہ بھٹی دہک رہی ہے, اس کا جو نیوکلیس ہے اس میں تو لاوا ہے, وہ بری طریقے سے وہ کیا اس کی حرارت کا عالم ہے. پھر یہ کہ اسی کے اندر انسان بھی دفن ہے, اسی میں جو ہے اجزاء, چاہے کہیں ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا ہو, کسی مچھلی نے کھایا ہو تو مچھلی بھی تو مر کر وہ اس کے بھی اجزاء جو ہے تحلیل ہو جائیں گے. یہی زمین ہے جس کو کہ ہم پڑھ چکے سورہ مرسلات میں, الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا, کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا ہے سمیٹ لینے والی, زندوں کو بھی مردوں کو بھی. زندہ بھی اسی میں ہے, چل رہے ہیں, اسی میں کھا پی رہے ہیں, یہی زندوں کے لیے گود ہے اور یہی مردوں کے لیے قبر ہے, اسی کے اندر دفن ہو جائیں گے. چاہے اجزاء جو ہیں وہ تحلیل ہو چکے ہو, چاہے کوئی دفن کر دیا گیا ہے, اس کی ہڈیاں کہیں یکجا آپ کو مل جائیں, لیکن یہ کہ بہرحال جائیں گے کہاں, وہ ہے تو زمین کا مال زمین ہی میں رہے گا. تو اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت, یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج جو ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ایک گیند کے مانند ہے, گول ہے. جب تک تو یہ تصور نہیں تھا لوگوں کو, تو مدہ یا مدو کا مفہوم یہی ہوگا کہ کھینچ کر, جیسے کہ ربڑ کو کھینچ کر کسی چیز کو لمبا کر دیا جائے. لیکن آج جب ہمیں معلوم ہے کہ زمین گول ہے, اس کو اگر دو سروں سے کھینچا جائے تو اس کی چپٹائی خود بخود جو ہے وہ موٹائی جو ہے اس کی وہ کم ہوگی, اور پھر اس کے اندر سے وہ چیزیں آپ سے آپ باہر نکل آئیں گی، گویا کہ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، طبی نتیجہ ہے. اس کے جوف میں، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے، جب اسے کھینچا جائے گا تو پچکے گی درمیان میں سے، اور جب پچکے گی تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ ڈال دے گی جو کچھ کے اس میں ہے، اور پھر وہ جو خالی ہو جائے گی. اسی کو سورۃ الزلزال میں کہا گیا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین نکال پھینکے گی اپنے سارے بوجھ، وہ نکال کے ڈال دے گی. فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، پھر وہی الفاظ، وہی آیت مبارکہ دوہرا کر آ گئی، زمین بھی اپنے رب کے حکم کو سنے گی اور اس پر عمل کرے گی، تعمیلیں کرے گی، تعمیل کرے گی، تعمیل فرمان، اور یہی اس کے لیے سزاوار ہے، یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کی حیثیت ہے. یہ زمین تمہیں بڑی شے نظر آ رہی ہوگی، اللہ کے حکم کے سامنے ذرے کے مساوی ہے، ذرے سے بھی اس کی حقیقت کم ہے. میں نے بعض مواقع پر، بلکہ اپنے کتابچے میں بھی ایک شعر کوٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس کائنات میں اگر دیکھیں سورج کو، تو سورج کے مقابلے میں ذرہ فانی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن خود ذرہ فانی جو ہے آج ہمیں معلوم ہے اس کے اندر سورج موجود ہے، اس لیے کہ اس میں نیوکلیس ہے، اس نیوکلیس کے ارد گرد جو ہے وہ الیکٹرونز گھوم رہے ہیں، بالکل جیسے سورج ہے. پورا جو ہمارا یہ سولر سسٹم ہے ہر ذرے کے اندر موجود ہے، اس کا نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے گرد الیکٹرونز جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، جیسے سورج اور سورج کے گرد یہ سیارے جو ہیں یہ چکر لگا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو انرجی ہے، انرجی پیک، اب وہی تو ہے جو آج انسان نے اس کی مہارت حاصل کر لی ہے کہ اس انرجی کو وہاں سے نکال کر اور تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کرنا، ایٹم بم، ایٹمک انرجی، نیوکلیئر انرجی، وہ سارا کا سارا معاملہ وہی سے تو نکلا ہے. تو بڑا پیارا شعر ہے، کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے یہ. کسی زمانے میں ان کی کیفیت مختلف تھی اس سے جو آج ہے، جماعت اسلامی میں وہ ہوتے تھے اور ایک یعنی دینی تحریک اور اس کے ساتھ جذباتی اور عملی وابستگی، تو ان کے اشعار اس زمانے میں کافی گہرائی لیے ہوئے ہوتے تھے. اسی میں یہ شعر بھی ہے کہ مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں. کائنات کی وسعت کے اعتبار سے دیکھیے تو سورج کی کیا حقیقت ہے، جب آپ ایک گیلیکسی کے سائز کی بات کرتے ہیں تو اسی میں سورج جو ہے بیچارہ وہ ذرات نظر آئے گا. اور گیلیکسیز کتنی ہیں اور کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، کروڑوں گنا بڑے ہیں حجم میں اس سورج سے. تو اگر پوری کائنات کی وسعت کو دیکھیے تو سورج بھی محض ایک ذرہ فانی بن کر رہ جاتا ہے، اس کی حقیقت سے زیادہ نہیں. اور ویسے اس ذرہ فانی کو دیکھیے تو جیسے اقبال نے کہا، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، اس ذرے کا دل ہی تو چیرا ہے، وہیں سے تو سورج کی انرجی نکال لی ہے، ایٹمک انرجی اس کے اندر جو ہے پوری وہ بھٹی دہک رہی ہے. تو ذرہ فانی مہر درخشاں، مہر درخشاں ذرہ فانی، یہی در حقیقت مفہوم ہے اس آیت کا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان اور زمین، کیونکہ انسان کے مشاہدے میں سب سے زیادہ یہی چیزیں آتی ہیں. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ایک جگہ پر چار چیزوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. وہ نقشہ تو ہے در حقیقت کہ جو عرب میں عام طور پر یہ سواری جب کر رہے ہوتے تھے، اونٹ پر سفر کرتے تھے، قافلے ان کے جاتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ قافلے 20-30 دن مسلسل چل رہے ہیں. تو چار ہی چیزیں ان کے مشاہدے میں ہوتی تھی، یا وہ اونٹ جس پر بیٹھے ہیں، یا وہ آسمان جو اوپر نظر آ رہا ہے، اور یا پہاڑ، اس لیے کہ حجاز جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، اور ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان میں راستے تھے، گھاٹیاں تھیں جن میں سے سفر ہوتے تھے، وادیاں تھیں، اور یا زمین جس پر اونٹ چل رہا. تو ان چار چیزوں کو لیا کہ جو ان کے مشاہدے کی تھی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان کے مشاہدے میں دو چیزیں تو آئیں گی، زمین اور آسمان. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود یہ آسمان اللہ کے حکم کے سامنے بالکل ذرہ فانی کی حیثیت اس کی ہے، اور اس کو یہی سزا بار ہے، اس کے لائق یہی ہے کہ اللہ کا حکم سنے اور مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اس کے مطابق جو ہے اپنے سارا بوجھ اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈال دینا، اس حکم کی تعبیر میں اس کی حیثیت بھی ذرہ فانی سے زیادہ نہیں. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. میری زبان پہ ابھی وہ سورۃ الانفطار جو ہے وہ اس طرح چڑھی ہوئی ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو میں نے کہا تھا مثنی جو ہے ان دونوں سورتوں کا, اور ان دونوں کے درمیان میں آئی ہے سورہ متففین. آج میں سوچ رہا تھا, لیکن یہ کہ یہ باتیں تو مجھے شروع میں کہنی چاہیے تھی, کہ اگر آپ دیکھیں کہ سورۃ الانفطار سورۃ الانشقاق درمیان میں, یہ سورۃ المتففین نہایت جامع سورت, یہ سورتیں جو ہیں ان میں ایک بنیادی مضمون آ گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ, لیکن جس قدر اس کے اندر جو ہے چیزیں تنوع ہے سورہ متففین میں, وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کی ایک خاص اپنی ایک علیحدہ اور منفرد شان ہے. اور یوں آج بلکہ جب میں سوچ رہا تھا تو پھر کوثر صاحب کا ایک شعر اور مجھے یاد آیا تھا. انہوں نے کبھی جب وہ جماعت اسلامی میں تھے اور گرفتار ہوئے جیل میں تھے, شادی ہوئی تھی ابھی تازہ تازہ, اور فوراً ہی شادی کے بعد یہ حادثہ پیش آ گیا, گرفتار ہو گئے. تو وہاں سے جو غزلیں انہوں نے کہیں اس میں غزلیت اور شعریت جو ہے عام شاعروں کا جو انداز ہوتا ہے جذبات کا وہ کافی تھا. ایک شعر مجھے اب تک یاد ہے, کوثر شبیہ یار ہے اشکوں کے درمیان, یا چاند آ گیا ہے ستاروں کی گود میں. چاند آ گیا ہے ستاروں کی گود میں, یہ جو مصرع ہے یہ مجھے آج یاد آیا کہ سورہ متففین جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الانفطار سورۃ الانشقاق اس کی گود میں سورہ متففین رکھی ہوئی. جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ رحل جو ہے چہار سورہ نور و ظلمت جو ہے وہ ایک رحل ہے جس کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اس رحل کا ایک بازو ہے سورۃ البلد, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد, اور رحل کا دوسرا جو بازو ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان دونوں میں مشابہت دیکھیے کس قدر مشابہت تامہ ہے, اور ان کے مابین جسے رحل پر مصف رکھا ہو چہار سورہ جو ہے اسی نوعیت سے گویا کہ ٹکا ہوا ہے ان دونوں سورتوں کی گود میں. اسی طرح یہ سورۃ الانشقاق اور سورۃ الانفطار جو ہے ان کے مابین سورہ متففین, کیونکہ یہ بات آ گئی ہے تو میں نے چند پوائنٹ نوٹ کیے تھے وہ جو کہ سورہ متففین کے درس میں آنے چاہیے تھے اور رہ گئے تھے, وہ یہاں پر اب آپ نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ کہ ویل کے لفظ سے قرآن مجید کی دو سورتوں کا آغاز ہوا, ویل للمطففین جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں, اور آگے چل کر آئے گی ویل لکل ہمزۃ اللمزہ. دونوں میں یہ شے مشترک ہے کہ در حقیقت انکار آخرت کا نتیجہ ہے زوال اخلاق. آخرت نہیں مانیں گے, اخلاق میں کردار میں پستی آوے ہی آوے, اس کا منطقی نتیجہ. اگر آپ کو محاسبے کا خوف ہی نہیں ڈر ہی نہیں تو ظاہر بات ہے کلا ان الانسان لا یطغى ان راہ استغنا, پھر طغیان سرکشی تعدی ظلم اپنے حقوق سے بڑھ کر وہ جو ہے جھپٹا مارنا دوسروں کے حقوق غصب کر لینا, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ منطقی نتیجہ ہے. تو اور پھر یہ کہ اس صورت کے اندر ان دونوں کو جمع کیا گیا, آخرت کا انکار وہی کرتا ہے جو معتد اور عصیم ہے, اور جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے اخلاق میں اور زوال آتا ہے. یوں سمجھیے جسے ہم کہتے ہیں وشس سرکل, ایک شے ہے جو چل رہی ہے, جیسے کہ یہ آپ کا سکرو جو ہے آپ اس کو پھرا رہے ہیں اور وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, دائرے کے اندر گردش ہو رہی ہے. تو وشس سرکل یہ ہے ایک شے سے ایک نتیجہ برآمد ہو, وہ نتیجہ اس شے کو جو اس کا سبب تھا اور بڑھا دے, اس کے نتیجے میں پھر وہ شے اور بڑھ جائے تو مقدار بڑھتی چلی جائے گی. آخرت کا انکار وہی کرے گا, وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم, نہیں انکار کرتا آخرت کا مگر وہی جو حد سے بڑھنے والا زیادتی کرنے والا اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا ہے گناہگار ہے. اور جب یہ کرے گا تو آؤ اس کے اندر ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. یہی بات وہاں ہے ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. یہ اب یہ انداز ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں اس وشس سرکل کے دونوں پہلو آ گئے. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی اس میں ایک لفظ میں نے بعد میں سوچا کہ رہ گیا تھا, میں نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا تھا، اگرچہ اکثر مفسرین نے کتاب الابرار اور کتاب الفجار اس کے تذکرے میں ارواح کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن ان دونوں کے مابین ربط کیا ہے یہ میرے علم کی حد تک کسی بھی تفسیر میں موجود نہیں ہے، واللہ عالم، اس لیے کہ تفاسیر اتنی ہیں، کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری تفسیریں میں نے دیکھ لی ہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ اس کے سوا بس ایک ذوق علمی ہی رہ گیا ہو اور کوئی اس کے ساتھ کوئی یعنی کوئی تحریک اور کوئی جد و جہد جو ہے عملی اس کی طرف انسان کا سرے سے کوئی میلان نہ ہو، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ لگا رہے اسی میں، لیکن یہ کہ قرآن پڑھنا پڑھانا بھی ہو اور پھر جو کچھ قرآن کہے اس کو کرنے کی کوشش بھی ہو اور جد و جہد اجتماعی کرنے کی صحیح بھی کی جائے، تو ظاہر بات ہے کہ لمیٹڈ ہے انسان کی وقت اور صلاحیت جو بھی ہے، تو میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہیں ہو، لیکن میرے ذہن میں وہ خیال آیا تھا جو میں نے بیان کیا کہ یہ کتاب یعنی اعمال نامہ اور ارواح یہ در حقیقت ایک ہی شے ہے، ایک ہی شے کے دو رخ ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی کے اثرات ہماری روح پر مترتب ہو رہے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ دل کے اوپر داغ پڑ جاتا ہے، دل مسکن ہے، قلب جو ہے مسکن ہے روح کا، اسی میں تو وہ روح ہے، گویا کہ سیاہی کے داغ پڑ رہے ہیں، ایک سیاہ داغ، توبہ کرتا ہے انسان تو وہ داغ جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور نہیں کرتا پھر اعادہ کرتا ہے گناہ کا، اور داغ پھر اور داغ پھر اور داغ، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائے گا، ایک حدیث میں آتا دل یوں بند ہو جائے گا، تو یہ مضمون تو میں نے بیان کر دیا تھا، لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ ویسے تو اس سے پہلے سورۃ الحدید اور سورۃ التحریم کے ذکر میں تو یہ چیزیں آئی ہیں اس کے طرز میں، لیکن یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، ہر نیکی کے اندر ایک نورانیت ہے، ہر بدی اور معصیت کی ایک ظلمانیت ہے کہ جو روح پر اثر انداز ہوتی ہے، ہر نیکی ہر خیر ہر بھلائی ہر بر ہر ورچو کے اندر ایک نورانیت ہے، وہ نورانیت جذب ہوتی ہے روح کے اندر، اور یہی وہ نور ہے کہ جو میدان حشر میں ظاہر ہو جائے گا، جس کو کہ سورہ حدید میں بھی ہے، یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، یہی سورہ تحریم میں بھی ہے کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کی داہنی طرف اور ان کے سامنے، اور میں وہاں یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ نور ایمان جس کا کہ مرکز اور برجع جو ہے وہ قلب ہے، اس کا انعکاس ہوگا سامنے کی طرف، اس کی روشنی، اور داہنا ہاتھ جو ہے یہ کاسب اعمال ہے، نیکیوں کا کاسب، لہذا داہنی طرف یہ داہنے ہاتھ سے جو بھی نیکیاں ہم کما رہے ہیں اس کا کوئی نورانی اثرات جو ہے وہ ہماری روح کے اندر مرتسم ہو رہے ہیں، تو یا تو ظلمات بعضها فوق بعض، جب وہ جان نکلے گی تو اس روح کے اوپر وہ ظلمتیں آئی ہوئی ہیں، یا جان نکلے گی تو وہ روح جو ہے وہ نورانیت تابناک اس کے ساتھ چمکتی اور دمکتی ہوئی روح ہوگی کہ جس کو لے کر فرشتے اعزاز اور اکرام کے ساتھ علیین میں پہنچا دیں، اگر یہ معاملہ تھا دوسرا تو وہ سجین کے اندر ڈال دی جائے گی۔ اسی کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اور وہ یہ کہ ہمارے بعض مفکرین نے جہنم کا تصور یہ دیا ہے کہ یہ در حقیقت ایک بھٹی ہے جس میں ڈال کر، اور وہ جو گندگی ہے جو چمٹ گئی انسان کے ساتھ اس کو صاف کرنا مقصود ہے، اب جیسے کہ دھوبی ڈالتا ہے کپڑے کو بھٹی کے اندر، گرمی حرارت میل کچیل نکالنا مقصود ہے، کپڑے سے دشمنی نہیں ہے، اصل میں تو یہ ہے کہ اس میں جو میل کچیل جمع ہو گیا تھا اس کو صاف کرنا ہے، وہ کاسٹک سوڈا بھی آپ ڈال رہے ہیں یا اور جو بھی آپ اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، تو مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود یہی ہے کہ اس میں جو میل کچیل جمع ہو گیا اسے صاف کیا جائے، اس معنی میں یہ ہمارے اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے تو میں یوں کہوں گا کہ کم سے کم وہ اہل ایمان جو اپنی بد اعمالی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے اور پھر وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر نکل آئیں گے، یہ ایک مجمع علیہ عقیدہ اہل سنت کا، جن کے دل میں ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، تو چاہے کروڑ ہا سال تک پڑی رہے وہ روح یا وہ جان جس جہنم میں، بالآخر وہ نکال لی جائے گی، تو اس اعتبار سے تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، ان کے لیے گویا کہ جہنم جو ہے وہ دھوبی کی بھٹی کے مانند ہے کہ وہ میل کچیل وہ ظلمانیت جو اس نے جذب کر لی تھی اپنے اندر دنیا میں، اس سے اس کو صاف کر کے اور صاف و شفاف کر کے اس کو پھر لے آیا جائے، اس مقام پر پہنچا دیا جائے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، انسان کا اصل مقام تو جنت ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اصل تو ہماری جگہ وہی ہے، یہ تو ہم اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس سے محروم ہو جائیں تو بات دوسری ہے۔ بہرحال بعض ہمارے مفکرین کے جن کی رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے، اور یہ رائے ابن تیمیہ کی ہے رحمہ اللہ، وہ تو بہرحال اہل حدیثوں کے امام ہیں، اور یہ رائے ابن عربی کی بھی ہے رحمہ اللہ، جو صوفیوں کے امام ہے، شیخ الاکبر ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ان دو حضرات کی رائے جمع ہو گئی ہے، اور یہ بہت حیران کن بات ہے، ورنہ یہ اپوزٹ پولز ہیں، ابن عربی اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ دونوں اپوزٹ پولز ہیں ہر اعتبار سے، لیکن یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ جن لوگوں میں سرے سے خیر رہا ہی نہیں ہوگا، ایک رائے تو یہ کہ انہیں جلا کر خاک کر دیا جائے گا، وجود ہی ان کا باقی نہیں رہے گا، جب جہنم ابدی نہیں ہے تو دو یہی شکل ہو سکتی ہے، اور جن میں وہ ایمان کی رمق ہوگی ان کو نکال لیا جائے گا اور وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ لیکن یہ میں صرف ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ یہ میں رائے دے رہا ہوں یا یہ میں اس رائے کی، صرف علم کی حد تک، معلومات کی حد تک۔ اس وقت جو نقطہ میں نے بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ یہی ہے در حقیقت وہ جو میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول کئی دفعہ آپ کو سنایا، ان جنتی مائی، میری جنت بھی میرے ساتھ ہے، میری دوزخ بھی میرے ساتھ ہے، یہ جو دونوں چیزیں ہیں، اگر میں نے بدعمالیہ کی ہے تو اپنی دوزخ اپنے اندر جمع کر لی ہے، آگ میں نے جمع کی ہوئی ہے اندر، صرف یہ کہ ظاہر نہیں ہو رہی۔ اگر حرام خوری کی ہے، یتیم کا مال ہڑپ کیا ہے، تو پیٹ میں انگارے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت وہ انگارے ظاہر نہیں ہو رہے، قیامت میں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو میری جنت بھی میرے ساتھ ہے، میری دوزخ بھی میرے ساتھ ہے، کیا مانی؟ کہ در حقیقت وہی روح انسانی جو ہے اسی پر اثرات مترتب ہو رہے ہیں، یا نیکیوں کے انوار اس میں جذب ہو رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ ظلمتیں جو ہیں، ظلمانیت جو ہے بدی کی، اور وہ اس کے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ اچھا، آخری لفظ جو تھا اس سورہ مبارکہ کا، سورہ مطففین کا، اس کا حق بالکل ادا نہیں ہوا تھا، ہل سوبا الکفار ما کانوا یفعلون، سوبا ثواب سے بنا ہے، ثواب کے معنی بدلہ، لیکن ثواب کی اصل حقیقت سمجھیے، جیسے سوب کا لفظ ہے کپڑا، اور کپڑا آپ کو معلوم ہے کہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی کٹنگ ہوتی ہے، جسم کے متناسب کپڑا ہوتا ہے، تو وہی تو سوب ہے۔ تو اسی طریقے سے عمل کے متناسب ہے جزا، بالکل جیسے جسم کے ساتھ کپڑے کا تعلق ہے، ایسے ہی عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ جڑا ہوا ہے، اور بالکل اس کے متناسب ہوگا، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ جس طریقے سے جسم کے ساتھ نسبت ہے ثوب کی، کپڑے کی، اسی طریقے سے عمل کے ساتھ اس کا جزا یا اس کی سزا جو ہے، اس کا ربط اور تعلق ہے، اس میں مطابقت ہوگی، کو انسیڈنس ہوگی اس کے اندر، وہ جو کانگروئنسی کہتے ہیں، دی ٹرائنگلز آر کانگروئنٹ، تو کانگروئنٹ ہونا کسی چیز کا مطابق ہو جانا ایک دوسرے کے بالکل، تو جسم اور کپڑے کا معاملہ اسی طرح ہے، اور بالکل اسی یہی معاملہ ثواب اور ثواب کے معنی بدلا۔ وہ ثواب جو ہے جیسے کہ اس خطبے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور کا خطبہ ہے کہ پھر تمہیں بدلہ ملے گا، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ الابد او لنار الابد، پھر تمہیں لازم البدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا، برائی کا برا، اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بہرحال یہ سورہ متففین جو میں نے عرض کیا تھا، اس وقت وہ بات آ گئی، حالانکہ بھی در حقیقت وہ پچھلے ہمارے درس کا اختتامہ ہے سمجھیے، لیکن یہاں اس اعتبار سے کہ سورۃ الانفطار، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ وہاں بھی دونوں چیزیں ہیں، آسمان بھی، اور قبور کہاں ہے، زمین میں ہے، یہ تلپٹ ہو جائے گی، زمین تو اندر سے نکلے گا۔ اور وہاں فرمایا جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه۔ یہاں ایک بات پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو اذا دو دو مرتبہ آیا، وہ اذا جو چار مرتبہ سورہ انفطار میں آیا تھا، وہ اذا جو بارہ مرتبہ سورہ تکویر میں آیا تھا، گھٹتے گھٹتے یہاں پر آ کر دو پر رہ گیا، اور اس کا جو جواب ہے وہ یہاں واضح الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ وہاں جواب کیا تھا؟ جب یوں ہو جائے گا، 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 علمت نفس ما احضرت، یہ گویا کہ جواب بالکل واضح، جب یہ ہو جائے گا تو ہر جان جان لے گی، معلوم ہو جائے گا ہر جان کو کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے، کیا اعمال یہاں لے کر وہ آئی۔ آگے کیا ہے؟ اذا السماء انفطرت علمت نفس ما قدمت واخرت، ذرا سی تفصیل آئی کہ احضرت کے دو حصے ہیں، ما احضرت یعنی ما قدمت واخرت، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اذا دو رہ گئے، اور جواب اذا جو ہے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ محذوف ہے. بعض حضرات نے بڑا تکلف کر کے یہ کہا ہے کہ فملاقی، یہ در حقیقت اس کی جواب ہے، یہ میں ابھی وضاحت بیان کروں گا ان کی رائے. میرا خیال جو بڑی ہمت کر کے میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اصل میں یہ آیت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہ پوری آیت جواب ہے اس اذا کا، البتہ اسلوب ذرا مختلف ہے. یہاں انداز وہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کو انداز جو ہے تبدیل کر دیا گیا، البتہ مفہوم وہی ہے. یعنی اے انسان، تو مشقت پر مشقت جھیلتا ہوا، صدمے پر صدمے برداشت کرتا ہوا، بالآخر اپنے رب سے جا ملے گا. کاہے کے لیے جا ملے گا؟ یہاں اگر میں پہلے بیان کر دوں، ملاقی ملاقی میں جو یہ ضمیر مجرور ہے، پھر تجھے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے اس سے، اس کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی ضمیر کا مرجع ہے الی ربک، اپنے رب کی طرف تمہیں جانا ہی جانا ہے، لا محالہ، کشاں کشاں، چاہو نہ چاہو، خواہی نہ خواہی، تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہاں پیشی ہو کر رہے گی، حاضری ہو کر رہے گی. ایک رائے یہ ہے کہ ملاقی میں جو یہ ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع ہے کدھا، مشقت، جو مشقت تم کر رہے ہو تمہیں اس سے لازمن ملنا ہے، دیکھنا ہے. وہ جو فرمایا گیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کمائی ہوگی سامنے دیکھ لے گا. سامنے دیکھ لینا ہی تو ملاقات ہے. تو کس شے سے ملاقات ہوگی یا کس ہستی سے ملاقات ہوگی؟ دو آراء موجود ہیں مفسرین کی. بعض کے نزدیک جس سے ملاقات ہوگی وہ ہے پروردگار کی ذات، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تمہیں لا محالہ مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف کشا کشا جانا ہے اور پھر اس کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے. اور ایک یہ ہے کہ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ملاقی کا جو یہاں پہ جو ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع کدحا، یہ مشقت، یہ جو تم جھیل رہے ہو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہوگی. یہ مشقت اور اس کا حاصل، اس کا نتیجہ، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کی جزا یا سزا لازمن تمہارے سامنے آ کر رہے گی. یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ جواب ہے اذا کا، اس دن اچانک تمہارے سامنے اپنا سارا نام آیا مال آ جائے. وہ آیا مبارکہ جو سورہ کہف کی میں بیان کر چکا ہوں بارہا، اس کا حوالہ دیا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے. تو ملاقات اپنے عمل سے ہو کر رہی. اب اس یعنی تمہید کے بعد کہ میرے نزدیک یہ آیہ مبارکہ جواب ہے اذا کی شرط کا، اب اس کے مفہوم پر غور کیجئے. قدح کسے کہتے ہیں؟ قدح کے دو پہلو ہیں اس کے اندر، کوئی مشقت طلب کام، محنت طلب کام، اور ظاہر بات ہے مشقت اور محنت جو ہے وہ پسندیدہ شے نہیں ہوتی، ناگواری کی ایک کیفیت جو ہے اس کے اندر لامحالہ شامل ہوتی، تکان، پھر یہ کہ جیسے خراش آ جائے کھال کے اوپر، اس کے لیے قدح کا لفظ آتا ہے. تو انسان جو ہے لہو لوہان جسے کہا جائے، انسان جو بھی محنتیں کر رہا ہے، جو بھی مشقت کر رہا ہے، اس سب کے لیے تعبیر ہے قدح کا لفظ. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تمہیں لا محالہ اپنے رب کی طرف بڑھنا ہے، رفتہ رفتہ، کشا کشا، مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے. یہ ہے اصل میں وہ اہم فلسفہ کہ ہر انسان کے لیے اس دنیا میں محنت، مشقت اور رنج و مہن. اب یہ مہن کا لفظ جو ہے محنت بھی اس سے بنا ہے، اور مہن رنج کو بھی کہتے ہیں، رنج و مہن، محنت کوشش کے دو جوہد، مشقت، اور مہن کسے کہتے ہیں؟ رنج کو، غم کو، رنج و مہن. تو یہ انسان کا مقدر ہے. یہ مضمون جو ہے ایک بڑا اونچا فلسفیانہ خیال ہے، اور قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں. سورہ بلد کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے، مشقت ہر ایک کو کرنی ہے. میں نے اپنے وہ جو میری تقریر تھی اور وہ کتابچہ جو ہے سورۃ العصر پر راہ نجات، اس میں تفصیل سے بیان کی ہے یہ باتیں کہ انسان بظاہر یہ محسوس کرتا ہے کہ جو غریب ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ امیروں کے لیے کیا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی رنج نہیں، بڑے آرام ہیں ان کے پاس، ہر طرح کا عیش ہے. یہ امیروں سے جا کے پوچھئے کہ ان کی مشقت کیا ہے، ان کو کیسے کیسے صدمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیسے جو ہے راتیں گزارنی مشکل ہو جاتی ہیں، ٹرینکولائزر انہیں زیادہ کھانے پڑتے ہیں. انسان جو غریب ہے اس کے لیے جسمانی مشقت ہے، ذہنی کوفت اتنی نہیں ہوتی. رات کو جاتا ہے تو ایسا سو جاتا پتہ نہیں ہوتا، اسا رات کو سویا اور صبح کی خبر لے گا پاؤں پھیلا کر. لیکن یہ جو ہے ان کو چاہے ایئر کنڈیشن جو ہے کمرے میسر ہوں اور چاہے نرم گدیلے موجود ہوں، نیند نہیں آ رہی، الاؤ جلا ہوا ہے اندر، ذہن میں کوئی بھٹی دہکی ہوئی ہے، کوئی رنج ہے، کوئی پرابلمس ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی کانفلکٹس ہے، کوئی طرح طرح کے کانفلکٹس ہیں، طرح طرح کے تضادات ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے دوبھر ہو گئی. سوسائڈ جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے زیادہ امیر لوگ کرتے ہیں، غریب تو نہیں کرتے. غریبوں میں سوسائڈ ریٹ بہت کم ہے، اس لیے کہ وہ ذہنی کوفت اور جذباتی جو ہے معاملہ تو زیادہ ان کے سامنے ہے، ان کے لیے یہ زیادہ مشقت ہے. تو ہر انسان کے لیے مشقت اور محنت یہ دار المحن ہے، جس کو کہ حدیث میں کہا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. تو جنت الکافر بھی درحقیقت ظاہری اعتبار سے ہے، ورنہ دل کا اطمینان تو انہیں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دل کا اطمینان یہاں مومن کو حاصل ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، چاہے فاقہ ہو اور چاہے جو ہے کسی کھردری چٹائی کے اوپر پڑا آدمی سو رہا ہو، لیکن یہ کہ اسے دل کا اطمینان اور سکون حاصل. ظاہری اعتبار سے یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے ایک باغ ہے، جنت الکافر. اس اعتبار سے سوچئے کہ مشقت اور محنت اور رنج و غم، آج کل جو بہت سے فلسفے بہت ہی زیادہ جو مقبول فلسفے ہیں ان میں سے وجودیت کا ایک فلسفہ ہے، ایگزسٹینشلزم، جس میں کرکگارڈ پہلے مبتدی ابتدا کرنے والے وہ تھے، لیکن یہ کہ جو زیادہ پھیلا ہے یہ ادبی انداز میں وہ فرانسیسی ایک ادیب اور فلسفی سارترے یا سارتر جسے کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، اس نے اس کو اور اس کا جو لازمی جز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کرب اور حزن یوں سمجھئے کہ لازم و ملزوم ہے. حیات انسانی کرب اور حزن اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے لا محالہ. اسی کو غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. لیکن یہ کہ میں نے اپنی اس کتابچے میں لکھا ہے کہ یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ موت نجات دے دے گی، لیکن یہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ ہے جو سب سے بڑا خسارہ ہے، جو وہاں جا کر بھی چین جو ہے جن کو میسر نہ ہوا، وہ ہے در حقیقت جو خسارے میں رہے. باقی اس دنیا میں تو مشقت جھیلنی ہے، مومن کو بھی جھیلنی ہے، کافر کو بھی جھیلنی ہے. اللہ پر ایمان رکھنے والا اسے بھی یہاں پر کام کرنا ہے، محنت مشقت برداشت کرنی ہے، اور مختلف قسم کے صدمے بھی آتے ہیں. آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنا اثر تو ہوا تھا جذباتی طور پر، حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حضور پر بھی یہ اثر تو ہوا تھا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر کہ زبان سے وہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواقی نہ ہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اندر جو ایک طوفان اٹھ رہا ہے اس کا ایک اظہار، یہ ایک عارضی سا ایک طبی سا اثر ہے، مستقل نہیں ہوگا. مستقل یہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، بات ختم ہو گئی. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو وہ نہیں چاہتا تھا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب ہمارے لیے تو کہ ہر کے ساتھ یہ مارے خیر الطافت، ہمارے ساتھی نے جو بھی ہمارے پیالے میں اڈیل دیا ہے، لطف و کرم ہے اس کا، جو بھی اڈیل دے. کسی وقت ہمیں آزما لیتا ہے تکلیف دے کر، اگر اس پر آدمی صبر کرتا ہے کفارہ بن جاتی ہے تکلیف، نہ معلوم کتنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی مومن کے لیے. اس اعتبار سے دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کرب اور یہ رنج اور غم، یہ جتنا آدمی ذہین ہوگا، جتنے اس کے احساسات جو ہے لطیف ہوں گے، اتنا ہی زیادہ رنج اور کرب اور حزن اس دنیا میں اس کے ساتھ چمٹا رہے گا. احساس کند ہے، پرواہ نہیں، کیا کسی نے کہہ دیا ہوگا، جائے جہنم میں، اور ایک وہ ہے یہ کیا کہہ دیا اس نے، اب یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی حساسیت اور اس کے اندر جو بھی کیفیات ہیں وہ گویا کہ ایک بھٹی ہے کہ جو اس کے اندر ایک الاؤ ہے جو جل گیا، اس کے اندر جو ہے اس کی تپش ہے، اس کو جو محسوس ہو رہی ہے، جتنا حساس ہوگا ذہین ہوگا. تو اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے ایک بات، ایک تو یہ فلسفہ کہ قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، باقی وہ ایگزسٹینشلسٹ فلسفی جو ہے اس میں جو ایک کیفیت ہے کرب جو ہے وہ ہر انسان کا مقدر ہے اور وجود کا کرب ہے، اس کو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک تو کرب اور محنت اور مشقت اور قدح اور قبض جو ہے، یہ دو الفاظ میں نے قرآن کے استعمال کیے، انک قادح الی ربک قدحا اور لقد خلقنا الانسان فی قبض، یہ قدح اور قبض اور مشقت اور رنج، اس کا ایک معاملہ تو ہے فزیکلی مشقت جھیل رہا انسان، ایک اس سے بھی اوپر ذرا لطیف ہوگا جذباتی طور پر، یہ جو ہمارے اندر روح ہے جس کے اندر ہم یا تو انوار جذب کر رہے ہیں نیکیوں کے، بھلائیوں کے، ایمان کے، اونچے خیالات، اعلی خیالات، صحیح علم، صحیح نظریات، اچھے اعمال، اخلاق، یا تو ان کے انوار جذب کر رہے ہیں یا جو بھی نفسانیت ہے، نفس پرستیاں ہیں، خواہشات کا جو بھی ہمارے اوپر غلبہ ہے اس کی وجہ سے ظلمانیت اس کے اندر ہم جذب کر رہے ہیں، یہ روح ہے کیا اصل میں؟ یہ ڈیوائن ایلیمنٹ ہے. یسلون کان روح قل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ ہے کہ جو اس پنجرے کے اندر یہ روح جو ہے یہ یہاں کی شے نہیں ہے، اس عالم کی شے نہیں ہے، باقی ہمارا پورا وجود اسی عالم کا ہے، یہی خاک سے بنا ہے، خاک ہی سے اس کی جزا آ رہی ہے، یہی سے اسی زمین میں سے جو ہے اس کے تمام تقویت کا سامان، اس کا تغذیہ اور تقویت سارا زمین سے، زمین ہی کی یہ شے ہے. ایک ایلیمنٹ ہمارے اندر روح کا وہ ہے جو زمینی نہیں ہے، خاکی نہیں ہے، اس کا جو بھی کہیں اب اس کے لیے لفظ جو ہے استعمال کرنا بڑا خوفناک ہے، اس کا آپ ایک تعلق کہہ لیجئے، بڑا گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، بڑا قرب حاصل ہے اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، یہاں اس پنجرے کے اندر بند ہے، تو جدائی اللہ تعالیٰ سے کی ذات سے یا قرب جو اسے حاصل تھا اس سے جو یہ بوجھ کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر طاری کر دی گئی ہے، یہ اس کا کرم ہے. بشنو از نئے جو حکایت میں کنند بس جدائی ہا شکایت میں کنند، اس کے لیے انس اگر ہے، یہاں اگر سکون اور تمانینت ہے تو ذکر اللہ کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسے تقویت ملتی ہے تو کلام اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ امر اللہ ہے. یسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح امر اللہ ہے، اس کو اگر اطمینان حاصل ہوتا ہے تو ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کو غذا تقویت اور تغذیہ ملتا ہے تو کلام اللہ سے حاصل ہوتا ہے. اور اس کی اصل خوشی کیا ہے؟ کل شئ یرجع الی اصلہ، یہ تو اعلی علیین میں جانا چاہتی ہے. اعلی علیین تو وہ جگہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، یشہدہ المقربون، اس کی یرننگ جو ہے، اس میں جو آرزو ہے، اس میں جو تمنا ہے، اس موت کا وقت جو جتنا بھی ہے، اس فصل کو یہ شاخ گزر رہا ہے، اس پر یہ ہجر کی ایک کیفیت ہے، اس پر اس کو تو وصل درکار ہے، یعنی قرب باری تعالی، اور یہ حاصل ہو جائے گا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. تو یہ قرب جو ہے اسی سے آپ جوڑ لیجئے، یہ فلسفے اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیے ہیں، نبی کے لیے بھی اور اولیاء اللہ کے لیے، ان کو جو اصل لذت حاصل ہوتی ہے وہ تو یہ کہ وہ بیٹھے رہے اللہ کے ساتھ لو لگا کر، انہیں جب حکم ملتا جاؤ اذا بلا فرعون انہ تغا، یہ شاخ گزرنے والی شے، اس لیے کہ اب لوگوں سے اب آپ کو جا کر دعوت دینی ہے، کوئی فقرہ چوس کر دے گا، کوئی کہے گا پاگل ہیں آپ، کوئی کہے گا معلوم ہوتا ہے جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، کوئی کہے گا شاعر ہے، ٹھیک ہے شعر تو اچھے کہے ہیں، کہاں نبوت، کہاں تم سے بہتر کوئی آدمی اللہ کو نہیں ملا تھا، تم ہی رہ گئے تھے کہ نبی بنا کر بھیجا. اب اس کا تکبر قلب پر آئے گا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اسے آپ کا سینہ بھجتا ہے، کہاں یہ کیفیات، یوں کہیے کہ در بدر جو ہے وہ آدمی جو ہے جس طریقے سے بھی اب کیفیت ہو، جو حضور نے کہا ہے اپنے اس یوم طائف والی دعا میں، الا من تکلونی الا بعید یتجہمونی او الا عدو ملکتا، اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، دشمن کے حوالے کر دیا، جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے،
یہ رسوائی جو ہو رہی ہے، اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس، یہ رسوائی ہو رہی ہے. لوگ جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں، تو مجھے کیا حوالے کر دیا، کہاں یہ کام، کہاں یہ کہ لو لگا کر اپنے رب کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا ہو. وہ یہ بھی غالب کر دیکھیے، مصرا یاد آیا، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، جی دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. اقبال نے اپنا ایک لیکچر اسی سے شروع کیا ہے، عبد القدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے قول سے، کہ شیخ عبد القدوس گنگوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد عربی بالائے آسمان رف تو باز آمد، بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں. محمد عربی بالائے آسمان گئے وہ جو معراج، اور پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم اگر کہیں میں وہاں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا. یہ فرق بتایا ہے علامہ اقبال نے کہ ایک ہے مسٹک ایکسپیرینس اور ایک ہے پروفیٹک، ایک نبوت کا ایک تجربہ ہے. نبی کو تو اس لیے اللہ اٹھاتا ہے اور کہ تاکہ وہ اوروں کو بھی اٹھا کر لائے، اور جو ایک خاص انداز ہے اولیاء اللہ کا وہ پھر اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتے، مجبوراً نکلنا پڑے تو بات اور ہے. تو یہ کرب ہے مختلف، ایک کرب وہ روحانی کرب ہے، یہ کرب تو لازماً جب تک کہ جس کے اندر بھی وہ روحانیت جو روحانی زندگی موجود ہے اس کی طلب تو ہوگی حضور کی، اللہ کے سامنے، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں پھر لطف سے سجدہ کرنے کا، وہ ہے معاملہ، وہ قرب ہو، حضوری کی کیفیت ہو. یہ جتنا بھی یہ فصل کا اور ہجر کا وقت ہے زندگی دنیا کی، یہ تو اس کے لیے ایک طرح کی مشقت ہے، ایک طرح کا بوجھ، رنج و غم ہے. بشنو از نئے چو حکایت می کند، بس جدائی ہا شکایت می کند، یہ جدائی ہے، ہجر ہے. پھر باقی یہ کہ اس سے رفتہ رفتہ میں نے تدریجن آپ کو بتایا، عام آدمی ہے وہ بھی مشقت، اس کی مشقت کچھ اور ہے، جیسے کہ لدو اونٹ ہے اس کے اوپر بوجھ لادا جا رہا ہے، جیسے کہ کولو کا بیل ہے چل رہا ہے دن بھر کی اس کی مشقت ہے، ایسے ہی عام انسان جو ہے ان کی اکثریت جو ہے جسمانی مشقت، جسمانی عوارض، محرومیوں کا احساس، ان کے پاس دولت ہے ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس فراوانی ہے ہمارے پاس قلت اور احتیاج ہے، یہ صدمے ہیں. لیکن صدمے سے بری کوئی نہیں، سب سے اونچا بھی انسان پہنچ جائے گا تو وہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان اس حیات دنیاوی کا جو مادی پردہ پڑا ہوا ہے، یہ پردہ ہی سب سے بڑا کرم ہے، یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ شاخ گزرنے والی شے ہے. اسی کے لیے نوٹ کیجئے حضور کے جو آخری الفاظ ہے حیات طیبہ جو ہے دنیاوی، حیات دنیاوی کے آخری الفاظ اللہم فی الرفیق الاعلا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیتاب تھے، اب پروردگار بس اب یہ جو بھی فصل ہے یا جو بھی، حالانکہ حضور کا فصل اس نوعیت کا تو نہیں جیسا ہمارا ہے معاذ اللہ، وہاں تو حضور کی کیفیت جو ہے جو اس حیات دنیاوی میں رہتے ہوئے حضور کی کیفیت ہو سکتی تھی، وہ آخری درجے میں محمد رسول اللہ کے حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خود فرماتے ہیں کہ ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اس کے باوجود کچھ نہ کچھ پردہ تو ہے نا، آخر حیات دنیاوی ہے، یہ مادی سلسلہ ہے، لہذا وہ بھی اب گوارا نہیں پروردگار. یہ واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور نے اپنے اس مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا تھا، طبیعت کچھ سملی تھی، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ برآمد ہوئے حجرے سے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے، حضرت عباس حضرت علی دونوں نے سہارا دیا ہوا تھا حضور کو، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ حضور آ گئے تو اب امامت آپ کو کرنی ہے، آپ نے اشارہ کیا نہیں نماز پڑھاؤ، اور حضرت ابو بکر کے پاس برابر بیٹھ کر نماز میں آپ شریک ہوئے، امامت حضور کی ہوئی، اب حضور کا اقتدا کر رہے تھے حضرت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر کا اقتدا کر رہی تھی پوری جماعت. اس نماز کے بعد حضور نے پھر جو خطبہ دیا تھا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ابھی، اور الفاظ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہ چاہے تو قرب جو ہے اس کو قبول کرے، اور چاہے یہ جو دنیا کے اندر رہنا، اختیار یہ انبیاء کو ملتا ہے، متعدد روایات ہیں کہ یہ اختیار انہیں دیا جاتا ہے موت کے بارے میں، تو بندے نے تو اپنے رب کا قرب ہی پسند کر لیا ہے. اس پر حضرت ابوبکر رو پڑے تھے، باقی حضرات حیران ہوئے کیوں روئے، حضرت ابوبکر نے سمجھ لیا کہ حضور نے اپنے انتقال کی خبر دی. لیکن میں امفیسائز کر رہا تھا کہ حضور پر بھی اب یہ وقت جو اس دنیا میں گزر رہا تھا ایک طرح سے شاخ گزر رہا تھا، اور آپ بھی وہ تھوڑا سا باریک سا پردہ بھی جو پڑا ہوا تھا اب وہ آپ پر گراں گزر رہا تھا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اب تو بس یہی پسند ہے، مزید یہاں رہنا جو ہے وہ گوارا نہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، مشقت پر مشقت، تکلیف پر تکلیف، یہ کرب جھیلنا ہی ہے، برداشت کرنا ہی ہے. یوں سمجھیے کہ یہ کرب کا لفظ جو میں اب استعمال کر رہا ہوں، یہ مختلف لیولز میں نے بیان کر دیے، مشقت جسمانی، جذباتی، کوفت، پھر یہ کہ مجرد وجود کا کرب، اور مجرد اس بات کا کرب کہ اللہ سے کچھ فصل ہے، یہ مادی پردہ درمیان میں حائل ہے. تو یہ مختلف لیولز ہیں اور ان لیولز کے حساب سے، لیکن آیت کا انطباق سب پر ہوگا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کو کہ کدحا فملاقیہ میں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اپنے رب سے ملاقات، ایک یہ ہے کہ اپنی اس مشقت اور محنت سے ملاقات. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اپنی اس محنت کا نتیجہ اس سے ملاقات ہو کر رہے گی، ملاقات کرنی ہوگی. اس معنی میں یہ گویا کہ جواب بن گیا اذا کا، اذا جس 12 مرتبہ آیا ہے سورہ تکویر میں، علمت نفس ما احضرت، اذا 4 مرتبہ آیا سورہ انفطار میں، علمت نفس ما قدمت ما اخرت، اور یہاں 2 مرتبہ آیا کہ ہر جان کو ملاقات کرنی ہوگی اپنے اعمال سے. خیر کمایا ہے تو سامنے پائے گا، اور شر کمایا ہے تو سامنے پائے گا. اس اعتبار سے گویا کہ یہ اسی مضمون کو ادا کیا گیا ہے، ذرا مختلف اسلوب میں. اب یہاں پر بہت سادگی کے ساتھ بات آ رہی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قرآن مجید میں اس سے پہلے سورہ حاقہ وغیرہ میں یہ مضمون آ چکا ہے. اعمال نامے دیے جائیں گے جب میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں سامنے، کسی کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا داہنے ہاتھ میں، اور کسی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یہ مختلف جو ہے تعبیرات آ چکی ہیں، لیکن یہاں اس میں ایک تعبیر کا اضافہ ہے. یہاں تک تو اصحاب یمین کا معاملہ ہے وہ واضح ہے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، تو جس کو بھی اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، تو اس سے حساب لیا جائے گا، بہت آسان حساب، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف، خوش و خرم، مسرور کہ جان بچی لاکھوں پائے، اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیا. یہ گویا کہ بہت بڑا بوجھ ہوگا کہ جو اس وقت ان کے اوپر جو تھا ان کے اعصاب پر وہ اتر جائے گا، جسے سائی آف ریلیف کہتے ہیں. اب خوش و خرم، اس کا میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا کہ تقابل کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ طور میں آیا ہے، انا کلنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں میں بڑے ڈرتے ڈرتے رہے، کانپتے رہے، لرستے رہے، خائف رہے کیا ہوگا ہمارا حشر، کیا ہوگا انجام، روک ٹوک بچوں کے اوپر بھی، اولاد کو بھی منع کرنا، اہل و عیال کو بھی نیکی کا حکم دینا. کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا، زکات کا حکم دیتے رہنا. تو دنیا میں یہ زندگی جو ہے وہ خوش و خرم اس معنی میں جیسے کہ غافل انسان اپنی اولاد کے اندر مگن ہے، اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں، ساری نعمتیں جمع کر دی ہیں، آسائشیں فراہم کر دی ہیں، بڑے اونچے اسکول میں داخلہ لے لیا ہے، امریکن اسکول میں داخل کرا دیا ہے، 5-7 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ، اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہ بلیک مارکیٹنگ سے پیسے آ رہے ہیں یا اسمگلنگ سے آ رہے ہیں. تو یہ تو ایک زندگی تو یہ ہے، گھر جو ہے نظر آتا ہے آباد، بچے کھیل رہے ہیں، اعلیٰ فرنیچر ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو جیسے سورہ کہف میں آیا ہے کہ وہ جب شخص داخل ہوا اپنے باغ میں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. یہ کیفیت، اور اہل ایمان کو ہر وقت جو ہے دامن گیر ہے فکر، کیا ہوگا، من کیم در یوم دین، اس جزا و سزا کے دن میرا حال کیا ہوگا، میں کس گروہ میں شامل کیا جاؤں گا، کہیں ایسا تو نہیں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے تو تھراتا ہے، کانپتا ہے، لرستا ہے. رحمت خداوندی سے امید ہوتی ہے، سہارا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے. جیسے سورہ نور میں بھی فرمایا گیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، لیکن یہ کہ اس کے باوجود یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ سارے اعمال کے باوجود لرزہ و ترسا کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن کے نگاہیں الٹ جائیں گی اور دل الٹ جائیں گے، یہ کیفیت ہے. لیکن اس وقت جب وہ لوٹے گا، وہ صاحب یمین جس کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں وہ جو ہے اعمال نامہ دیا گیا، وہ بندہ مومن جس نے اچھے اعمال کے انوار اپنی روح میں جذب کیے تھے، وہ اب جب لوٹے گا وہاں سے تو آئے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوش و خرم. حساب یسیر کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ روایات آپ کو سنا دوں. حساب یسیر سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو قرآن مجید کے دو مقامات جس میں تقابل کیا گیا ہے، سورہ رعد کی 18 نمبر آیت ہے. یہ ایک تو ہے سوئل حساب جسے کہا گیا، برا حساب، اور ایک یہ ہے حساب یسیر. تو سوئل حساب کے لیے للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کے احکام پر لبیک کہی تھی ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے، خیر ہے. والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکام پر کان نہیں دھرا تھا، رب کی پکار پر لبیک نہیں کہا تھا، ان کے پاس اگر پوری دنیا کی زمین بھر دولت اور سونا اور زر و سیم جمع ہو جائے اور اس جتنا اور بھی ہو، تب بھی وہ اپنی جان، اپنی گلو خلاصی کے لیے اس فدیہ میں دینا چاہیں گے، لیکن ان لوگوں کا حساب ہوگا بڑا برا حساب، بڑا سخت حساب، ان سے کڑا حساب لیا جائے گا. یوں سمجھیے پوری پوری ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. وہ حدیث جو بارہا میں نے آپ کو سنائی، لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افنا، عمر دی تھی ہم نے 80 برس، کہاں فنا کی، کہاں گنوائی. وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر شباب کا دور، امنگوں کا، قوتوں کا، وہ جوانی کہاں گلائی. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں حساب دو، پائی پائی کا، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، اللو تللو میں کیا تھا، عیاشیوں میں کیا تھا، یا خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ کے لیے انفاق کیا تھا. اور آخری سوال، وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا. ایسا تو نہیں کہ علم کے تو انبار جمع کر لیے ہو دماغ میں اور عمل کے ایک چھٹانک، ایک تولہ بھی موجود نہ ہو. یہ تضاد جو ہے علم اور عمل کا، یہ تو گویا کہ کریڈٹ نہیں بنے گا بلکہ لائبلٹی بن جائے گا. یہ ٹنو علم جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے اس کا تو الٹا نکل سکتا ہے. بہرحال اب اس کے مقابلے میں دیکھیے سورہ احقاف کی آیت نمبر 16، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہم ان سے بہترین ان کے عمل قبول کر لیں گے اور جو برائیاں ہیں ان سے تجاوز کریں گے، اعراض کریں گے، یعنی ان کی طرف کی التفات ہی نہیں کریں گے، توجہ ہی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بھی ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ جو کیفیت ہے اسی کو یہاں حساب یسیر سے تعبیر. نیکیوں پر نگاہ رکھی، ٹھیک ہے تم نے یہ کام اچھا کیا، یہ بڑا اچھا کیا، ٹھیک ہے یہ بہت عمدہ خدمت تھی تمہاری، اور نظر انداز کر دیا. نہ تجاوز ہو، تجاوز کر جانا، جیسے دیکھا یہ صفا خراب ہے الٹ دیجیے اس کو، اس کا ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کو اختیار حاصل ہے. یہ حساب کی جو کیفیت ہے، ایک ہے وہ پائی پائی کا حساب دو، ایک یہ ہے کہ نیکی موٹے موٹے اعمال، ٹھیک ہے جاؤ، اور جو برائیاں ہیں ان سے تجاوز. یہ ہے حساب یسیر. اس میں جو احادیث میں سنانا چاہتا ہوں، یہ احادیث بخاری مسلم مسند احمد ترمذی سنن یہ سب میں موجود ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہیں یہ روایات، دو روایات آپ کو سنا رہا ہوں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک روز سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے حساب لی جو حساب یسیر. یہاں ذرا توقف کر لیجئے کہ حضور کو بھی کس قدر فکر دامنگیر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جن کا مقام بلند ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے ہمارے لیے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام ابرار کے جو حسنات شمار ہوں گی مقربین کے کھاتے میں شاید وہ سیئات شمار ہو جائے، ہمارے لیے جو نیکی کا بڑا اونچا مقام ہوگا صحابہ اکرام کے اعتبار سے شاید وہ ان کے مقام سے فروتر رہ کر انہیں جواب نہیں کرنی پڑ جائے کہ تم تو محمد کی صحبت تمہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم یہاں تک کیوں رہے، تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور ہم اگر اس کا سواں حصہ بھی کر دیں تو یقیناً ہمارا تو گویا کہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس اعتبار سے حسنات الابرار سیئات المقربین، تو یہاں پر حضور بھی فرما رہے ہیں اللہم حاسب حسابا یسیرا، پروردگار مجھ سے حساب لیجو آسان حساب۔ فقلت، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا مر حساب الیسیر، حضور یہ حساب یسیر کیا ہے؟ قال ينظر في كتابه ويتجاوز عن سيئاته واما من نوقش في الحساب فقد هلك۔ حساب یسیر کا اسی سورہ احقاف کی 16ویں آیت سے حضور نے حوالہ دے کر اس کی وضاحت کی کہ اس کی کتاب میں بس دیکھا جائے گا، سرسری طور پر جائزہ لیا جائے گا، اور جو برائیاں ہیں ان سے جو ہے درگزر کیا جائے گا، تجاوز کیا جائے گا، نظر انداز کر دی جائیں گی، اور جان لو کہ جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا، مناقشہ کیا گیا، فقط حلق، وہ تو ہلاک ہو گیا، کوئی انسان نہیں ہے کہ جس سے اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے اور پھر بھی وہ بچ جائے، یہ معاملہ مشکل، فقط حلق، پھر تو ہلاک ہو گیا۔ دوسری روایت ہے عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوقش الحساب فقد حلق۔ اب یہ دیکھیے روایت چاہے ہو سکتی ہے ایک ہی ہو، ترتیب بدل گئی ہے، آخر میں جو بات آئی تھی اس روایت میں وہ یہاں پہ پہلے آ گئی ہے، اور جو وہاں پہلے تھی وہ یہاں بعد میں آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مختلف مواقع کی بات ہو، واللہ اعلم۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا حساب لے لیا گیا اور جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا، من نوقش حساب فقد حلق، وہ ہلاک ہو گیا۔ فقلت یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقول فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، یہ آیات جو ہیں یہ کوٹ کی گئی کہ جس کو بھی اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب ہوگا آسان حساب۔ فقال، اس پر حضور نے فرمایا ذالک العرض، یہ بس صرف پیشی ہوگی کہ ایک پیشی ہے ہو گئی، لیکن من نوقش الحساب عذبا، لیکن جان لو اے عائشہ جس سے بھی حساب کے اندر مناقشہ ہوا اس پر تو عذاب آ کر۔ یہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے حساب یسیر کی وضاحت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں حساب یسیر۔ بڑے توجہ کے ساتھ دعا کیجئے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو یہ تو ابرار کا معاملہ تین آیات میں ختم ہوا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الى اهله مسرورا، خوش و خرم آئے گا، شادہ و فرحان، کامیابی ہو گئی، اللہ نے اپنے دامن رحمت میں ہمیں چھپا لیا۔ اس کے برعکس واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، البتہ وہ رہے وہ جن کو کتاب تھمائی جائے گی ان کی پیٹھ کے پیچھے سے، یہ ہے خاص انداز جو صرف اسی مقام پر ہے اور کسی مقام پر نہیں۔ شمال، یہ جو ہے بایاں ہاتھ، اصحاب الشمال، یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ پیچھے سے کیوں ہے، اب اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ چونکہ ویسے تو ہر انسان کو معلوم ہوگا میرا کیا حشر ہونا ہے، جنہیں یہ خطرہ ہوگا کہ ہمارے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے، تو پیچھے سے ہی ان کو پھر وہ تھما دیا جائے گا، ایک تعبیر یہ کی گئی ہے۔ جیسے آدمی جو ہے وہی کہاوت کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے تاکہ داہنا ہی ہاتھ نظر آئے، کسی طرح ہمارے داہنے ہاتھ ہی میں تھما دے کوئی فرشتہ غلطی سے تو اس سے ہماری جان بچے، لیکن یہ کہ ان کو وہ پیٹھ کے پیچھے سے، ایک یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے جیسے ملزموں اور مجرموں کے ہوتے ہیں، تو وہ وراء ظہرہ ہی ان کے بائیں ہاتھ میں وہ جو چیز تھما دی جائے گی، واللہ اعلم۔ لیکن یہ کہ یہ تعبیر جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف اسی مقام پر ہے۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا، ثبورا ہلاکت، بربادی، تو وہ پکارے گا موت، ہائے موت، کاش کے موت آ جائے، کاش کے ختم ہو جائے، میری زندگی نہ ہو اب، میں نسیم منسیہ ہو جاؤں، کن تو نسیم منسیہ، یا لیتنی کن تو نسیم منسیہ، یا جیسے یا لیتنی کن تو ترابا، کاش کے میں مٹی ہوتا، مرا اے کاش کے مادر نزال، پکارے گا موت. وہ یسلا سعیرا، اور جھونک دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. وہ آگ بھی جیسا کہ میرا ایک تصور تو اللہ عالم یہی ہے کہ اسی زمین میں وہ آگ بھی ہے، جیسے ہمارے ساتھ ہی ہماری جنت بھی ہے، ہماری دوزخ بھی ہے. وہ اعمال نامہ جو ہے ہمارے اندر درج ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. وہ تو جو بھی ہے انسان کا، وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، اندر جو ہے یہیں پر ہماری وہ تختی موجود ہے جس پر امپریشنز ہو رہے ہیں کہ کیا کیا آپ نے، اور اس کے اندر انوار ہیں وہ جذب ہو رہے ہیں یا ظلمات ہیں، وہ اس تاریکی جو ہے مسلط ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی طریقے سے اس زمین کی جنت اور اس کی دوزخ بھی اسی کے ساتھ ہے. دوزخ اس کے پیٹ میں موجود ہے اور جنت اس کے اوپر جو ہے زمین کے اوپر ہی. واللہ عالم، واللہ عالم. یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا اس میں مختلف تعبیرات ممکن ہیں. بہرحال وَيَسْلَى سَعِيرًا، جھونک دیا جائے گا اس جہنم میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا. اب یہاں آیا تقابل، یہ رہا تھا اپنے اہل و عیال میں مسرور، نہ چنت، کوئی غم ہی نہیں. وہ کیا ہے، لگے دم مٹے غم. وہ دنیا جو ہے اس کے اندر وہ غم کو پاس نہیں آنے دینا، اور کوئی غم ہے بھی تو وہ شراب اور کباب سے اس کو غلط کر لینا. یہ جو ہے کہ کیوں نہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے، یہ جن لوگوں کی زندگی تھی. اور پھر یہ کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، نوٹ کر لیجیے دوبارہ، ایک تو بہت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، بہت گھٹیا، جن کے لیے نفسانیت، نفس پرستی، دولت، دولت کی محبت، اس کے لیے حرام حلال، صحیح غلط، انصاف اور بے انصافی، ساری حدود و قیود ختم. یہ تو بدترین انسان ہے، ایک ذرا اس سے بلند تر انسان بھی ہوتے ہیں. لیکن ابھی ان کو اس عروت الوثقی تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، اللہ پر ایمان، اللہ کی محبت، اللہ ہی کا مطلوب و مقصود بن جانا. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ ہے بلند ترین مقام. بیچ میں کچھ لٹکے ہوئے لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ ان کی زندگی میں اولاد کی خوشیاں، یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا. ساری بھاگ دوڑ کس لیے، حلال حرام جو تمیز اٹھا دی گئی، دولت کی، دولت کس لیے، اولاد کے لیے. ان کا گویا کہ مطلوب و مقصود اولاد ہے، اہل و عیال، ان کی خوشیاں، ان کی آسائشیں، ان کو اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا، ان کے شوق پورے کرنا، ان کی فرمائشیں پوری کرنا، یہ گویا کہ مطلوب و مقصود کے درجے میں آ جائے. اور یہ میں ابھی بہت زیادہ برے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی، جو اچھے لوگ، بھلے لوگ، بہتر لوگ ہیں، لیکن ابھی ان کو وہاں تک رسائی نہیں ہوئی. وہ جو اقبال کہتا ہے کہ یزدان و کمندا و رہ ہمت مردانہ، منزل ماں کبریاست، ہمارا مقصود و مطلوب ذات کبریا ہے. وہ تو یوں سمجھیے کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے تو وہ کنڈا تھام لیا ہے جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں. وہ تو بلند ترین اس کی شخصیت ہوگی، اعلیٰ ترین کردار ہوگا، وہ مقام انسانیت جو معراج انسانیت ہے اس پر فائز ہوگا. لیکن بیچ بیچ میں یہ لوگ ہیں جن کو کوئی اور نصب العین نہیں ملا، تو اولاد ہی ان کا نصب العین ہے. وہ اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، ان کے دل کی کلی کھلتی ہے اولاد کو خوش و خرم و شادہ و فرحہ دیکھ کر. یہ ہے در حقیقت جس کی یہاں پہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم، نچنت ہو کر، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی جو ہے یہ دامنگیر نہیں فکر آخرت کی، اور احساس ہی نہیں کھڑے ہونے کا اپنے رب کے حضور میں، برعکس ان کے کہ جو جن کو یہ خوف دامن گیر رہا. اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوى یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایک وہ لوگ ہیں. انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو اپنے اہل و عیال میں رہتے تھے ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے، چہرے اترے رہتے تھے ہمارے، راتوں کو ہم روتے تھے اللہ کے حضور میں، اپنے گناہوں پر نگاہ ڈالتے تھے، اللہ کی رحمت کی دعائیاں دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو منع کرتے تھے غلط کاموں سے، انہیں روکتے ٹوکتے رہتے تھے. ہمارا حال تو یہ رہا یہی نقشہ یہاں ہے اس کے برعکس، انہ کا نفی اہلہ مسرورا، اور وہ دو مقامات بھی نوٹ کر لیجئے، انہی لوگوں کا نقشہ ہے جو سورہ قیامہ میں آیا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے ایڑتے ہوئے، گویا کہ اپنی جنت میں جا رہے ہیں، ان کی جنت ان کا گھر ہے، اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، اور اسی کا نقشہ سورہ متففین میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، جب لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشیاں مناتے ہوئے، آپ کہیے کہ خوش گپیاں کرتے ہوئے، یہ کیفیت جو ہے ان کی فقہین، اس انداز گھر میں داخل ہوتے ہیں، انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان یحور، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ اسے لوٹنا نہیں ہے، اکثر مفسرین نے کیا ہے کہ لن یحور لن یرجع، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ لوٹنا نہیں ہے، اللہ کے حضور میں جانا نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی اگلی آیت پڑھ لیجئے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اس کا رب اسے دیکھتا رہا تھا، یعنی انسان اللہ تعالی کی تخلیق کا نقطۂ عروج، فرمایا ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس انسان کو، سورہ قیامہ کی آیت سے تقابل کیجئے، یحسب الانسان ان یترک السدا، انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یہ پھینک دیا جائے گا ایسے ہی بیکار سے سمجھ کر، نہیں، ہم نے تو اسے اہتمام سے بنایا تھا، اس میں اپنی روح میں سے پھونکا تھا، ہم اسے یوں ہی پھینکنے والے تو نہیں، حساب لیں گے اس سے، جس نے اس روح کو، وہ جو قد افلح من زکاہا، جس نے اسے پاک و صاف کیا، پاک و صاف رکھا، شفاف رکھا، منور کیا نور ایمان سے اور نور اعمال صالحہ سے، اور دوسرے اس کے برعکس ہیں جنہوں نے اسے مٹی میں دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا، چلتے پھرتے مقبرے بن گئے، تعزیے بن گئے کہ روح اندر دفن ہو کر رہ گئی، وہ در حقیقت مردہ تھے، اے نبی آپ انہیں زندہ سمجھتے ہیں، یہ تو مردہ ہیں، ان کے اندر حقیقی روح اور حقیقی حیات جو ہے حیات انسانی موجود نہیں، تو بلا ان ربہ کان بصیرا، ہم تو دیکھ رہے تھے، ہماری نگاہ میں تھا تمہارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل، ہم نگرانی کر رہے تھے، ہم نے تمہیں ایسی بیکار شہ نہیں سمجھا تھا کہ اٹھا کر پھینک دیا جائے، تم تو ہماری خلاقیت کا سب سے نمایاں مظہر ہو، ہماری قوت تخلیق جو ہے اس کا نقطہ عروج، اسی کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، سورہ انفطار میں آیا تھا کرامن کاتبین کا تصور، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر ہم نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، بہت باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں، یہ لکھنا ایک علیحدہ عمل ہے فرشتوں کا، اور اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، خود اللہ براہ راست ہر وقت ہر آن ہمارے ساتھ موجود ہے، ہوا معکم اینما کنتم، یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اللہ کا علم اس کتاب پر منحصر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو اتمام حجت کے لیے تاکہ تمہیں دکھا دیا جائے، جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن، اتمام حجت ہے، دیکھ لیجئے یہ بٹن ایک دبے گا اور آپ کی پوری فلم جو ہے وہ چل جائے گی، یہ ہے آپ کا عمل، لیکن اللہ کا علم وہ تو خود بصیر ہے، خود سمیع ہے، خود ہمارے ساتھ ہر آن موجود ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اس اعتبار سے سورہ انفطار سے ایک قدم آگے ہے یہ سورت، وہاں فرمایا تھا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تم تو کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، درا حالے کہ تم پر ہم نے نگران مامور کیے ہوئے ہیں، وہ بہت باعزت ہستیاں جو لکھ رہی ہیں تمہارے ہر عمل کو اور قول کو اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کے علم میں، یہاں فرمایا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، خود دیکھ رہے تھے آپ، ہماری نگاہوں میں تھا تمہارا ہر ہر عمل، ہر ہر فعل، ہمارے علم میں ہے تمہارا ہر ہر لفظ جو زبان سے نکلا ہے، ایک مفہوم جو ہے ہارا یحورو کا، اس کا جو لغت کے اندر آتا ہے مضمون، وہ ہے کسی شے کا گھٹ جانا، کم ہو جانا، اس معنی میں یہ لفظ ایک دعا میں آیا ہے، نعوذ باللہ من الحور بعد الکور، کارا یا کورو جو ہے کسی شے کے اندر بڑھوتری ہو جانا، اضافہ ہو جانا،
تو پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے، انسان کو اگر اللہ نے آسائش دی ہے تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں عادی ہو گیا اس آسائش کا، اس میں کمی نہ ہو جائے، طبیعت جو ہے اس کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، کچھ وقت لگے گا نئے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے، اور وہ وقت تو قیمتی ہے تیرے ساتھ لو لگائے رکھنے کے لیے۔ لہذا پروردگار، نعوذ باللہ من الحور بعد القور، کوئی چیز اگر ہمیں زیادہ دی ہے پروردگار اس میں کوئی کمی نہ کر دیجو، اس کے اندر اب کوئی کسی اعتبار سے نقصان واقع نہ ہو جائے۔ تو اس معنی میں بھی یحور کا لفظ یہاں پر اگر آپ لیں گے، انہ ظن اللہ یحور، اس نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی کمی نہیں ہوگی میری آسائشیں، اس اعتبار سے پچھلی آیت سے مفہوم جڑ گیا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم شاداں و فرحا زندگی بسر کر رہا تھا، اسے یہ گمان ہی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی کمی ہو جائے گی، کہیں نقصان ہو جائے گا، کہیں کوئی میری یہ راحتیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی، وہ تو یہ سمجھا کہ یہ دوامی ہے، یہ اب ہمیشہ رہے گا۔ یہ وہ مضمون ہے کہ جو میں نے ابھی سورہ کہف کی آیت آپ کو سنائی، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، یہ تو دوام ہے، اسے میں نے سارا اہتمام کیا ہے، میں نے کھجور کے درخت لگا دیے ہیں، اتنی بڑی مضبوط باڑ لگی ہوئی ہے، باغ سرسر اور آندھی سے روکنے والی اس باغ کو، انگوروں کا باغ ہے یہ، اس کے اندر جو ہے ہوا کے اثرات اور گرم روکنے کے لیے کھجور جو ہے اس کی باڑ لگا دی ہے، چشمے اور اس میں اریگیشن کا پورا سامان موجود ہے، معذور طبی دہا دہی آمدا، یہ گمان انسان پر ہو جاتا ہے، اگر یہ خیال رہے کہ یہ آسائش مجھ سے چھینی بھی جا سکتی ہے تو اتنی بے فکری نہیں ہوگی، اتنا نچنت نہیں ہوگا انسان، اتنا غافل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دولت اللہ نے دی ہے، اس کی نعمت ہے، صحیح جگہ پہ استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں رہے وقت سخت بھی آ سکتا ہے، مشکل وقت بھی آ سکتا ہے، بچوں کو بھی عادی بنائیے، ٹھیک ہے اللہ جو دے رہا ہم کھاؤ پیو، لیکن ہر وقت یہ خیال کرتے رہو، تیار رہو اس کام کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی سختی آ جائے، تنگی آ جائے، یہ چیز جو ہے۔ لیکن غافل انسان اس خیال کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا، اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے، اس کا تصور نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نعمتیں مجھ سے کہیں چھن بھی سکتی۔ اور سب سے اہم بات نوٹ کیجئے، یہ مضمون آیا ہے سورہ ہومزہ میں بھی، ویل للمطففین میں نے عرض کیا تھا، اس کے برابر اس کے اسی انداز میں شروع ہونے والی سورت، ویل لکل ہومزہ لومزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ جس نے مال جمع کیا اور اس کا حساب کتاب کرتا رہتا ہے، بیلنس شیٹ دیکھتا ہے تو دل کی کلی کھل جاتی ہے، اب اتنا ڈپازٹ وہاں ہے، اتنا یہاں ہے، یہ میرے ایسٹس ہیں، فلاں ہیں، اور وہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مال مجھے ہمیشہ برقرار رکھے گا، اس میں دوام کی کیفیت ہوگی، برقرار رہنے والی بات، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ ظن اللہ یحور، اس نے یہ سمجھا تھا کہ ابھی کبھی یہ آسائشیں یہ نعمتیں چھنے گی نہیں، تنگی کا کوئی وقت آئے گا نہیں، یا یہ سمجھا تھا کہ مجھے لوٹنا ہے ہی نہیں، یہی رہنا ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے، کہیں رب کے حضور میں جا کے جواب دہی نہیں کرنی، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اسے دیکھتا رہا تھا، نگرانی کرتا رہا تھا، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، قسم کھاتا ہوں میں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی، وسق کا لفظ آتا ہے جمع کرنا، سمیٹ لینا، اور جو کچھ وہ جمع کر لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی، جبکہ وہ پورا بھر جاتا ہے، جمع کر لیتا ہے، اتساق ابتساق ہے، وسق ہی سے بنا ہے باب افتعال، یعنی خود بھر گیا، جمع ہو گیا، چاند جو ہے اس کا دائرہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے، پھیکا پھیکا سا حصہ بھی کبھی وقت نظر آ جاتا ہے، روشن حصہ بھی، تو گویا کہ اسی میں روشنی بھری جا رہی ہے، یہاں تک کہ چودہویں کا رات آیا تو پورا دائرہ بھر گیا اس نور کے ساتھ، تو والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں، اس وقت صرف اعادہ کر رہا ہوں، یہاں آپ قسموں کو دیکھیے، ان قسموں کا مشابہ جو ہے معاملہ وہ سورہ تکویر میں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، پہلے قسم کھائی گئی ستارے، وہ ستارے جو چلتے بھی ہیں کچھ دیر روشنی دیتے بھی ہیں پھر ڈوب جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور رات جبکہ وہ اپنا رخت سفر باندھتی ہے، روانگی کے لیے تیار ہے، جا رہی ہے. وصبح اذا تنفس، اور صبح، صبح روشن، میں نے آپ کو وہ شعر بھی سنایا تھا، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی. ستارے مان پڑتے ہیں تو گویا کہ یہ دلیل ہے اب کہ صبح آ رہی ہے، اب سورج طلوع ہوگا اور اجالا ہو جائے گا. اس سے جو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ ان قسموں کا مفہوم کیا ہے، یہ در حقیقت صبح کا ظہور، یہ نور نبوت محمدی کا ظہور ہے. تارے، جو کچھ باقی رہ گیا تھا سابقہ ہدایت، جو بھی تورات کی ہدایت تھی وہ تاروں کے مانند تھی، بس اس کے اندر وہ چمک دمک نہیں رہی تھی، اس کے اندر وہ یقینی کیفیت نہیں رہی تھی. یہ تاروں کے مانند تھیں پچھلی نبوتوں کی تعلیمات اور ان کے اثرات، اب گویا کہ وہ تاروں کی بارات اب جا رہی ہے، وہ دور اب ختم ہوا. پھر درمیان میں ایک رات آ گئی تھی، وہ رات جو ہے جس میں کہ فطرت الوحی، وحی کا تسلسل ٹوٹا رہا. حضرت عیسیٰ اور حضور کے مابین کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، فطرت الوحی، وحی کا سلسلہ منقطع رہا. لیکن اب وہ رات بھی رخت سفر باندھ رہی ہے، جا رہی ہے. وصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم، اب تو صبح جو ہے دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں. یہ گویا کہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن، یہ ہے آفتاب ہدایت جو طلوع ہو گیا ہے، صبح اب سانس لے رہی ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کچھ اثرات اس وحی کے اور نبوت محمدی کے مکے میں اب ظاہر ہو چکے تھے. یہاں بھی مضمون وہی ہے، فلا اقسم بالشفق. اب یہاں پر نوٹ کیجئے، دن ختم ہوا، اس کے آثار کچھ باقی رہ گئے تھے. شفق، سابقہ نبوتوں کی تعلیم کا صرف اتنا حصہ باقی رہ گیا تھا جتنا کہ یہ شفق کی ایک روشنی ہوتی ہے، سرخی سی. واللیل وما وسق، اور رات کی قسم ہے، اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. اکثر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ اس میں مراد ہے یہ دن میں ہر شے جو ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلت ہے، پھرت ہے، ایاب ہے، ذہاب ہے، یہ چیز. اور پھر رات جو ہے گویا کہ سب کو، جیسے کہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے سمیٹ لیتی ہے، ایسے ہی رات گویا کہ سب کو سمیٹ لیتی ہے. چیزیں سب موجود ہیں لیکن جیسے کہ وہ پروں تلے آ گئے، بچے اب نظر نہیں آ رہے، ایسے ہی وہ رات جو ہے وہ سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. ایک رائے مولانا اصلاحی صاحب نے دی ہے، مجھے وہ میرے دل کو لگی ہے، کہ اس سے مراد ستارے ہیں. رات میں باقی ہر شے تو اب نظر نہیں آ رہی، ستارے صرف دمک رہے ہیں. وہ جو کہیں بچپن میں نظم پڑھی ہوگی آپ نے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، اب رات کی تاریکی میں وہ اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا. سورج جو ہے غروب ہو چکا، رات سیاہ ہو گئی، اب درخت، شجر اور حجر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، صرف یہ کہ اوپر نظر آ رہا ہے. تو وما وسق سے مراد ستارے. تو چونکہ میں نے سورہ تکویر کی قسموں کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہے، اس سے یہ قریب تر بات آ جاتی ہے جو مولانا اصلاحی کی تعبیر ہے. واللیل وما وسق، ستارے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. اور اس کے بعد والقمر اذا اتسق، یہ قمر ہے، پہلے وہاں آفتاب ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو فرمایا گیا، یہاں یہ مہتاب ہدایت ہے. رات کی اس تاریخ کے اندر جب چاند ظاہر ہو جاتا ہے، ستاروں کی روشنی خود بخود مان ہو جاتی ہے. اب تو چاند ہے روشن، اور چاند بھی جبکہ وہ پورا ہو جائے، بھر جائے پوری روشنی، ظاہر بات ہے کہ چاند ایک دم جب طلوع ہوتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ تو ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کے مانند نظر آتا ہے کہیں اوپر. پہلے ویسے تو یہ کہ جب گھٹنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو مہینے کی جو آخری تاریخیں ان میں نظر آئے گا کہ وہ بالکل معلوم ہوا کہ ایک ٹہنی ہے، مڑی ہوئی سی ٹہنی جو رہ گئی اور باقی ختم ہوا. تا عاد کالعرجون القدیم، اب جب طلوع ہوا ہے تو پھر اسی ٹہنی کی شکل میں، لیکن رفتہ رفتہ بھرتا ہے، اور بھرتے بھرتے آ کر وہ پورا چاند، چودھویں کا چاند. والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، یقیناً تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، منزل ب منزل، آگے بڑھو گے منزل ب منزل، چڑھو گے، بلند تر ہوگے، ارتقاء تمہارا ہوگا درجہ بدرجہ. اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ عام قرآت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے لتر کا بننا با کی پیش کے ساتھ، ایک قرآت اور بھی ہے اور وہ ہے لتر کا بننا با کے زبر کے ساتھ، اور اس معنی میں یہ واحد کا صیغہ بن جائے گا، اور مراد ان لوگوں کے نزدیک جو ترکبنہ پڑھ رہے ہیں اس کو، ان کے نزدیک یہاں پر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا لَن طبق، اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، لا تحزن، درجہ بدرجہ ہم دیں گے تمہیں، اتنا کچھ دیں گے، اتنا دیں گے فطرنا، اتنا کچھ دیں گے، راضی ہو جاؤ گے، لیکن یہ کہ وقت لگے گا، اس میں درجہ بدل، لا تعجل، جلدی نہ کیجیے، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، جلدی نہ کیجیے، قرآن کے ساتھ بھی جلدی نہ کیجیے، خیر میں بھی اجرت اچھی نہیں ہے، اس میں بھی سہج سہج یہ قرآن اترے گا، نجمن نجمن اترے گا، تھوڑا تھوڑا اترے گا، اسی میں حکمت ہے، آپ جلدی نہ کیجیے. اسی طریقے سے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، حضرت موسیٰ سے جواب تلبی ہو گئی تھی، ما ادراک عن قومک یا موسیٰ، یہ جلدی کیوں آ گئے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پیچھے. تو اجلت نہیں، صبر کے ساتھ، سہج سہج ٹھہر کر، فسنیسرہ للیسرا، یسر آئے گا، آہستہ آہستہ آئے گا، تدریجن آئے گا. آپ کی نبوت ایک چودھویں کے چاند کے مانند ہوگی، قرآن مکمل ہو جائے گا اور مہتاب ہدایت بن جائے گا، لیکن لترکبن طبقا عن طبق، یہ تدریجن ترقی ہوگی، ارتقا ہوگا، مرحلے وار آگے بڑھیں گے، لیکن اس میں تدریج، درجہ بدرجہ، طبقا عن طبق آپ کے لیے کامیابیاں آئیں گی، آپ کے قدم چومیں گی، لیکن اس میں وقت لگے گا. یہ تو مفہوم لیا گیا ہے، اگر با کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے لترکبن طبقا عن طبق، لیکن عام قرآت اس کی جو ہے اور اکثر کے نزدیک لترکبن ہے، اور یہ جمع کا صیغہ بن گیا. اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت رکھتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں یہ دو آیتیں فلسفیانہ اور حکیمانہ امپورٹ ہے ان کی، ان کی اہمیت جو ہے فلسوفیکل امپورٹ، وہ پہلی آیت انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، دوسری آیت لترکبن طبقا عن طبق، یہ اس کائنات کا، اس کریشن کا ایک لازمی وصف ہے. ہر شے تدریجن بڑھتی ہے، دو پتیاں، وہ دانہ پھٹا یا بیج پھٹا یا گٹھلی پھٹی، دو پتیاں ظاہر ہوئی، وہی تناور درخت بن جاتا ہے. لیکن ہر تناور درخت پہلے دو پتیوں کی شکل میں تھا، ہر بڑا کام شروع میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ تدریجن ارتقا جو ہے یہ اس کائنات کا اصل الاصول ہے. کائنات سے مراد عالم خلق، یہ میں نے چونکہ ابھی پچھلے ایک شاید درس میں یا اس سے پچھلے میں اس کا ذکر کیا، عالم امر، عالم خلق. عالم امر میں وقت نہیں ہے، عالم امر زمان و مکان کی حدود اور قیود سے ماورا ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو، آج میں اور زیادہ زور دے کر کہہ رہا ہوں، زمان و مکان کی حدود سے ماورا عالم امر، اور عالم امر سے جو شے متعلق ہے اس کے لیے بھی کوئی زمان و مکان کی قید نہیں، نہ ٹائم نہ سپیس. فرشتے عالم امر کی شے ہیں اور ارواح انسانی عالم امر کی شے ہیں، تیسری کوئی شے نہیں. عالم امر سے متعلق صرف دو چیزیں، ارواح انسانی اور فرشتے، باقی یہ عالم خلق ہے. عالم خلق یوں سمجھیے کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس جو بالکل ایک وحدت تھا وہ پھٹا ہے، ٹائم ایک علیحدہ کمپونیٹ بن گیا ہے، سپیس علیحدہ بن گیا ہے. اب عالم خلق میں وقت جو ہے یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. یہاں عالم خلق میں جو شے ظاہر ہوتی ہے وقت لے کر ظاہر ہوتی ہے. ایک کوئی دانہ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بن جائے گا موتی، وقت لگے گا، سی پی کے پیٹ میں موتی بن جائے گا، ماں کے پیٹ میں یونی سیلولر جرسوما بن جائے گا، کھیلتا ہوا بچہ، پوری طرح انسان، وقت لگے گا، 9 دن لگے گا. یہ کائنات کی تخلیق 6 دن لگے ہیں، 6 دن بھی یہ تمہارے دن نہیں، یہ 9 مہینے جو ہے یہ تو تمہارے ہیں، لیکن یہ 6 دن اللہ کے دن ہیں، یہ 6 ملینمز ہیں، 6 ادوار ہیں بڑے عظیم بڑے طویل جن میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی. تو نوٹ کر لیجئے، عالم خلق میں ہر شے وقت کی پابند ہے، عالم امر ماورا ہے، زمان و مکان دونوں کی حدود و قیود. اب ظاہر بات ہے جب وقت ہے تو لترکبن طبق لن طبق. اب یہ الفاظ اتنے عام ہیں کہ آپ اس کو جہاں چاہیں، جب میں نے کہا کہ یہ عالم خلق کا ایک مشترک اور انٹیگرل پارٹ ہے ٹائم، تدریجن ایک شے کا ہونا، تو ہر جگہ آپ کو اپلیکیبل نظر آئے گا. جیسے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں فرمایا، انسان کو ہم نے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون لترکبن طبقا عن طبق. یہ انڈیویجول لیول پر ہوا، ایک جر صوبہ، ایک وہ منی کا قطرہ، اسی میں نطفہ ہے، پھر نطفے سے علقہ ہے، علقہ سے مضغہ ہے، اسی سے ہڈیاں ہے، اس پر گوشت چڑھا ہے، پھر اس کی ایک اور اٹھان ہوئی ہے، پھر وہ پیدا ہوا ہے، پھر وہ جوان ہوا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوا ہے، پھر اس پر موت آئی ہے، پھر وہ عالم برزخ میں سے گزرا ہے، اور پھر قیامت کے دن فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ کھڑے ہو کے دیکھتے ہوئے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اسی طریقے سے ہدایت آتی ہے، تدریجن آتی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اسی طرح ضلالت بھی ایک دم نہیں آ جاتی، اس کے بھی درجہ بدرجہ ہے، اس کے بھی مراتب ہیں. اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، نیکی کے بھی درجات ہیں، بدی کے بھی درجات ہیں. اتقا ہے تو اشقا اس کے مقابل میں، اشقا سب سے شقی، اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار. آپ کو ملیں گے، دونوں ملیں گے. سورۃ اللیل میں آپ کو اتقا اور اشقا کی شرح ملے گی، اتقا کیا ہے اور اشقا کیا ہے. یہاں پر البتہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، یہ میرے نزدیک عہد جدید میں جو فلسفے پیش ہوئے ہیں ان کے اعتبار سے بہت اہم فلسفہ ہے، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور کا. ان کے نزدیک ارتقاء یہ اس خلق کا لازمی جز ہے، اور پورا پروسیس جو ہو رہا ہے کائنات کے اندر وہ ارتقاء کے مراحل ہیں. وہ ارتقاء کا لفظ جو ہے صرف ڈارون کے نظریے کے ساتھ جو منسلک ہو کر رہ گیا اسے ذہن سے نکال دیجئے. ڈارون کا نظریہ ایک خاص مرحلہ ارتقاء کی توجیہ پر مشتمل ہے صرف. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے نزدیک ارتقاء کے مختلف سطحیں ہیں، ڈفرنٹ پلینز آف ایولیوشن. سب سے پہلا ارتقا ہوا ہے جسے آپ فزیکل ارتقا کہیں گے، فزیکل ایولیوشن، جس سے ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آگے بڑھ کر آرگینک کمپاؤنڈ بنے اور پھر حیات کا ظہور ہوا. ایک ارتقا کا سفر طے ہو گیا. حیات کے ظہور کے بعد اب وہ فزیکل ارتقا کا عمل ختم ہو چکا، اب شروع ہوا بایولوجیکل ایولیوشن، حیاتیاتی ارتقاء. وہ حیاتیاتی ارتقاء وہ ون سیلولر آرگنزم ایمیبا سے شروع ہو کر اور اس کا کلائمیکس، اس کی زینت ہے کریشن آف مین. ارتقاء کا دوسرا مرحلہ ختم ہوا. ڈارون کا نظریہ اس مرحلے کی توجیہ کرتا ہے. آپ اس کو ذہن سے نکال دیں، کوئی مانے نہ مانے، یہ ارتقاء کیسے ہوا. ہمارے نزدیک ارتقاء کا ہر مرحلہ اللہ کے حکم سے ہو رہا، بات ختم ہو گئی. سارا الہاد ایک جملے سے آپ اس میں سے نکال کر پھینک دیجئے، جو کچھ ہو رہا اللہ کے حکم سے ہو رہا. اگر آپ یہ کہیں بارش خود بخود ہو رہی ہے، یہ الہاد ہے. اگر آپ کہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہی اس کے اندر توحید ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ بارش تو ہوتی ہے، سمندر سے وہ بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ جا کر اوپر کنڈنس ہو جاتے ہیں، پھر بادل بنتے ہیں، ہوائیں لے کر آتی ہیں، پھر کہیں وہ پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں، یا چینج آف ایٹماسفیرک کنڈیشن ہوتا ہے، پھر بارش یوں ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بات ختم ہو. اب کوئی اس میں ضلالت نہیں رہی، کوئی کفر نہیں رہا. اللہ شامل کر دیجئے، پوری سائنس مسلمان ہے. اللہ کو نکال دیجئے، پوری سائنس کفر ہے، الہاد ہے، مادہ پرستی ہے. فرق تو اتنا ہی ہے. یہاں ذرا وہ ایکویشن بھی نوٹ کر دیجئے جو علامہ اقبال نے اپنے خط میں لکھی تھی، مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. لیکن پلس گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت، اللہ پر یقین، اللہ کی محبت، اللہ کی حکمت، سب شامل کریں گے تب جا کر وہ اسلام بنے گا نا. وہ صرف نام لکھ دینا تو نہیں ہے.
کہ آپ میں خانے کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے کر لیں، وہ مطلب نہیں، بلکہ یہ کہ اس کو رگے پے میں ایمان باللہ کو اس کے رگو پے کے اندر دوڑا دیجئے، اسلام بن جائے، اس سائنس کے رگو پے میں اللہ کو شامل کر دیجئے، اللہ کے تصور کو، تو یہی سائنس مسلمان سائنس ہوگی. باقی یہ فرق تو نہیں ہو جائے گا کہ پانی H2O نہیں ہے، یہ کون فرق ہوگا، وہ تو دو ایٹم ہائیڈروجن کے اور ایک آکسیجن کا، وہ تو ہے، ان میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے اس کے حکم کے تابع، اس کو ذہن میں رکھیے تو ارتقاء کا کوئی فلسفہ اب آپ کو پریشان نہیں کرے گا. باقی وہ ارتقاء جو ہے اس پر میری علیحدہ تقریریں موجود ہیں، میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا، میں تھرڈ پلین کی طرف آ رہا ہوں. فرسٹ پلین آف ایولیوشن از فزیکل ایولیوشن وچ کمز ٹو اٹس اینڈ ود دی اپیئرنس آف لائف. سیکنڈ پلین آف ایولیوشن از دی بایولوجیکل ایولیوشن فرام ون سیلولر آرگنزم ٹو دی کریشن آف مین. تیسرا مرحلہ ہے انٹلیکچوئل اور سائیکولوجیکل ایولیوشن. اب ارتقاء جاری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ارتقاء کیوں رک گیا انسان پر آ کر؟ ارتقاء رکا ہے، رکا نہیں ہے، بلکہ اس کا رخ بدل گیا، اس کا لیول بدل گیا ہے. اب پلین آف ایولیوشن جو ہے، سطح اس کی بدل گئی ہے، وہ ہے انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل. انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہے ذات محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. معراج انسانیت محمد الرسول اللہ. ذہنی، فکری، نفسیاتی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے. اس ارتقاء کی انتہا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ارتقاء کون سا ہو رہا ہے؟ اس کا نام ہے سوشل ایولیوشن. حضور نے اپنی ذات کے اس مقام ارتقاء کے عروج پر پہنچنے کے ساتھ معاشرے کو بھی اوپر اٹھایا تھا، ایک جھلک دکھا دی تھی. یہ ہے نظام، نظام عدل اجتماعی. یہ ہے معراج انسانیت اجتماعی سطح پر. یہ معاشرہ، یہ اخلاق، یہ نظام سیاسی، یہ نظام معاشی، یہ معاشرتی اقدار، یہ ہے جھلک دکھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور انسان ابھی صرف جھلک ہی دیکھنے کا متحمل ہو سکتا تھا. ابھی سوشل ایولیوشن کا کلائمیکس ہوگا جبکہ پورے پورے عرضے پر وہ نظام قائم ہو جائے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اینڈ دیٹ ول بی دی اینڈ. یہ معاملہ آ کر ہماری ان روایات کے ساتھ اس کی مطابقت پیدا ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے وہ نظام دین حق پورے کرے ارضی پر غالب ہو کر رہے گا. سوشل ایولیوشن ول ریچ اٹس کلائمیکس اینڈ زینتھ جبکہ اس پورے کرے ارضی پر وہ جو جھلک دکھائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نظام جو 30 برس کی جھلک دکھا کر دنیا سے گم ہو گیا، لیکن وہی نظام ہے، یونیورسلائز ہوگا، پوری دنیا پر اسی کا ظہور ہوگا، اور اب اس سے آگے ارتقاء کوئی نہیں، بس اس کے بعد قیامت ہے. تو فزیکل ایولیوشن، بایولوجیکل ایولیوشن، انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل ایولیوشن، اینڈ دی فائنل سٹیج جو اب زیادہ دور نہیں ہے، دیٹ از دی سوشل ایولیوشن، معاشرتی اور اجتماعی. لترکبن طبقاً عن طبق، تم لازماً چڑھو گے درجہ بدرجہ، ایک طبق سے. طبق کہتے ہیں کسی شے، اسی سے لفظ مطابقت بنا ہے. اب یہ میز ہے، اس کے اوپر کپڑا ایسا ہی ڈال دیا جائے جو اس جیسا ہی ہے، مطابقت ہے، پوری میز کے اوپر اس کو پھیلنا ہوگا. تو طبق وہ شے ہے جو کسی چیز کو ڈھانک لیتی ہے پورے طور سے. آسمان کو کہا گیا سب آسماوات انطباقا، ایک دوسرے کے اوپر تہ بر تہ، ایک دوسرے کو ڈھانپے ہوئے. تو اسی طریقے سے درجہ بدرجہ اوپر کی سیڑھی پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو نچلی سیڑھی جو ہے وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے، آپ اوپر چڑھا رہے ہیں. لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، تو کیا ہو گیا انہیں، یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن مجید کلام اللہ، یہ ظاہر ہو چکا، یہ آفتاب ہدایت، یہ مہتاب ہدایت، یہ تو ظاہر ہو چکا، صبح طلوع ہو چکی، اندھوں کو نظر نہیں آ رہا. دیکھیے وہ سملی، وہ تمثیل جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آئی ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون. اندھیری رات تھی، قافلہ راستہ بھٹک گیا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کسی نے بڑی ہمت کی ہے، لکڑیاں جمع کی ہے، آگ روشن کر دی. آگ روشن ہو گئی، ماحول منور ہو گیا، لیکن کچھ بدبخت ایسے تھے کہ جس وقت ماحول روشن ہوا ان کی بینائی سلب ہو گئی، وہ اندھے کے اندھے، اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے. تاریکی تھی رات کی، واللیل اذا عسعس، رات کی تاریکی تھی، راستہ نہیں سوجھ رہا تھا، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ روشن کی، وحی کی روشنی سے ماحول منور ہو گیا. کچھ بدبخت تھے، حسد کی آگ میں جل مرے، ان کی بینائی سلب، وہ اندھیرے کے اندھیرے. وہ چاہے ابو جہل ہو، چاہے وہ یہودی ہو، پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کے مانند لیکن مان نہیں سکتے. حسد، حسد من عند انفسہم، یہ یتیم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ تو کچھ کھا پی بھی رہا تھا تو اپنی بیوی کی دولت تھی جس کے بل پر اس کو آسائش حاصل ہوئی. بڑے بڑے چودھری تھے، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ، ان کو کیوں نہیں چنا اللہ نے، ہمیں ریجیکٹ کیا. ہم چودھری، سرمایہ دار، مالدار، دولت والے، ہمارا لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، ہمیں ہٹا کر اور اس یتیم کو، یہ در یتیم اسے دے دیا گیا. ادھر یہود کو، ہم کتاب والے، ہم شریعت والے، ہماری مشیخت ہے، ہماری چودراہٹ ہے، ہمارا فتویٰ چلتا ہے، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ریجیکٹ کر کے اسے اللہ نے چن لیا. یہ حسد ہے. فما لہم لا یؤمنون، کیا ہو گیا، کیوں ایمان نہیں لا. صبح تو طلوع ہو چکی ہے، ماحول منور ہو چکا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما حدث ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا، سجدہ نہیں کرتے، ملتے نہیں سجدے میں. اس آیت کو آپ سمجھ لیجیے، آیت سجدہ ہے، بعد میں ہم سجدہ کر لیں گے، لیکن نوٹ کیجئے اس کا اثر میں پس منظر کیا ہے. عربوں کی یہ روایت تھی، انہیں اپنے صاحب کلام ہونے پر بڑا فخر تھا، اپنے ادب، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنی شاعری، اپنی خطابت، بڑا ان کو ہم ہیں بولنے والے، زبان والے، باقی یہ تو باقی دنیا جو ہے عجمی ہے. جیسے یہودیوں کا یہ زوم تھا کہ باقی دنیا جینٹائلز ہے، یہ تو وحشی لوگ ہیں، یہ تو انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں، انسان تو ہم ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. ان کو یہ زوم تھا، ادیب ہم، صاحب زبان ہم، طلاقت لسانی ہمارے پاس، فصاحت و بلاغت کا یوں سمجھیے کہ ہم پر ختم ہو گئی. تو یہ اور ان کے اندر، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک روایت یہ تھی کہ سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، اس میں شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے، مشاعرہ یوں سمجھیے ہوتا تھا، مقابلہ. جس شاعر کے قصیدے کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب سے اونچا ہے، اب وہ سبع معلقہ کے قصائد جو ہیں ان میں سے، وہ اب اس کو ٹانگ دیتے تھے کعبے کی دیوار پر، گویا کہ یہ اس کو ایک خراج تحسین ادا کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا قصیدہ یہ سب سے اونچا شمار ہوا اور یہ آویزہ کر دیا گیا ہے دیوار کعبہ پر. اور تمام شعراء اس شاعر اعظم کو، اس ملک الشعراء کو، وہ سجدہ کرتے تھے. سجدہ در حقیقت کسی کی عظمت کو ماننے اور اعتراف کی علامت ہے. آپ سجدہ کرتے اللہ کے سامنے، اللہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رکوع اور سجود، در حقیقت یہ ہمارا جسچر ہے، فزیکل، اس کی سمبولک حیثیت ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیا. رکوع اس کا پہلا مرحلہ ہے اور سجدہ جو ہے وہ آخری پروسٹریشن جو ہے، گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا. تو کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہیں؟ حضرت لبید آخری شاعر ہے سبع معلقہ کے، ان کا عالم تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے بعد جب نازل ہوا وہ ایمان لائے، انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے. حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوچھا نبی رضی اللہ تعالی، اب آپ شعر نہیں کہتے؟ جواب دیا، بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد اب کسی کے لیے موقع ہے کہ کچھ کہے؟ وہ فصاحت اور بلاغت میں وہ اپنے جوہر دکھائے، کوئی جولانگی، جولانگاہ جو ہے اس میں کچھ قدم رکھے.
تو فصاحت اور بلاغت کی یہ معراج، یہ آفتاب ہدایت، ماہتاب ہدایت طلوع ہو چکا، پورا چاند بھر چکا ہے، والقمر عزت تصف، اس کے باوجود انہیں کیا ہوا، کیوں نہیں گر پڑتے؟ فما لہم لا یؤمنون وإذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون. بل یہاں پہ بالکل وہ بلکہ جو ہم کہتے ہیں اردو میں، چاہیے تو یہ تھا سجدے میں گرتے، اعتراف کرتے، تسلیم کرتے، اپنے باطن کو اس سے منور کرتے، برعکس کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ حال ان کا یہ ہے کہ تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں. دیکھیے ان دو الفاظ کے مابین میں نے عرض کیا تھا کہ کفر یہ درمیانی مرحلہ ہے، تکذیب آخری جرم ہے. کفر یہ ہے آپ نے نہیں مانا، کسی نے قرآن سنا اور کنی کترا کے چلا گیا، کچھ بولا نہیں زبان سے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے محروم ہے. ایک ہے تکذیب، جھوٹ، یہ جھوٹ کھڑا ہے تم نے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ تکذیب، یہ در حقیقت کفر سے آگے کی شے ہے. کفر ہے صرف نہ ماننا، باطن میں گواہی ابری ہے کہ یہ حق ہے، اس کو آپ نے چھپا لیا، دبا دیا. کفر کے معنی یہ دبا دینا، چھپا لینا. لیکن ایک ہے تکذیب، جھٹلانا، یہ جھوٹا. ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا. یہ در حقیقت جرم پر جرم ہے، جرم بالائے جرم ہے. بل الذین کفروا یکذبون، یعنی یہ لا یؤمنون سے اگلا قدم ہے. فما لهم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون. اور اللہ خوب جانتا ہے یہ کیا جمع کر رہے ہیں، کیا کھتے انہوں نے بھرے ہیں، کیا اعمال انہوں نے کمائے ہیں، کیا دولتیں انہوں نے جمع کی ہیں، اور کیسے جمع کی ہیں، حلال سے کہ حرام سے، اور جائز سے کہ ناجائز سے. سورہ واقعہ کے ساتھ ان آیات کا تقابل کیجیے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. پہلے عظمت قرآن کی، میں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ یا ستاروں کے ڈوبنے کے وقت کی، اور اگر تمہیں معلوم ہوتا تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی، اور اس قسم کھا کر ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب کیا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. لیکن اس کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کے لیے تمہارے اندر سستی ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو، اس کے بارے میں کسل پیدا ہو گیا ہے اس کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے سے. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا کہ جھٹلا رہے ہو اس کو. وہی بات یہاں، فما لهم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون. دوسرا مقام یہاں نوٹ کیجئے، سورہ یونس کی دو آیات. یوعون کے معنی ہے یجمعون، جمع کرنا. ہر انسان جمع کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو جمع کر رہا ہے. وہ حدیث مبارک جو ہے انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اس کے حوالے سے مجھے حدیث آپ کو سنانی چاہیے تھی، وہ حدیث اب نوٹ کر لیجئے، یہاں بھی وہ منطبق ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر انسان، تمام انسان صبح کرتے ہیں، فبایع نفسہ، پھر وہ اپنی جان کو بیچتا ہے، لگاتا ہے اپنی توانائی، اپنی انرجی، اپنی قوت، اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت، اپنی مہارت کسی فن میں. ڈاکٹر بیٹھ گیا ہے آ کر، پیسے لے رہا ہے اور نسخے لکھ رہا ہے، وکیل بیٹھا ہوا ہے دفتر سجا کر، کوئی آیا ہے 5,000 روپیہ لے کر اس نے مشورہ دیا ہے، بیچ رہا ہے کیا ذہن بیچ رہا ہے، کوئی بیچارہ فزیکل قوت بیچ رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، 8 گھنٹے اینٹیں دھو رہا ہے، وہ اپنی توانائی بیچ رہا ہے، کوئی فزیکل انرجی بیچ رہا ہے، کوئی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے، کوئی مہارت فنی بیچ رہا ہے. یہ تو ہر ایک کو کرنا ہے، مومن کو بھی کرنا ہے اور کافر کو بھی کرنا ہے. مومن بھی ہے، غریب ہے، ملازم ہے، امپلائی ہے، مزدور ہے، یا کوئی پروفیشنل ہے، اور کافر بھی ہے. کل الناس یغدو فبایع نفسہ فموبقها او موبقها، فموقعها او موبقها، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صبح سے شام تک میں نے بھی بیچا اپنے آپ کو، آپ نے بھی بیچا، بکر نے بھی بیچا، عمر نے بھی بیچا. جس نے اپنے آپ کو بیچنے میں حلال اور حرام کی تمیز ہٹا دی، وہ اپنے نفس کے لیے ہلاکت لے کر آیا ہے شام کو، گناہ کی ایک یوں سمجھیے کہ گٹھڑی باندھ کر لے کر آیا ہے، گویا کہ آگ کا ایک الاؤ لے کر لوٹا ہے اپنے گھر. اور جس نے اللہ کے احکام کو سامنے رکھا ہے، حلال پر قناعت کی ہے، صحیح بات کی ہے، وہ مغفرت لے کر آیا ہے. اپنے نفس کو چاہے تو وہ آزاد کرا کر آتا ہے جہنم کی آگ سے، دن بھر کی محنت اور اپنے آپ کو بیچ کر، اور یا پھر اپنے نفس کے لیے پروانہ عذاب لے کر آتا ہے، لوٹتا ہے. تو جو کچھ بھی انسان اپنے آپ کو انویسٹ کر کے جمع کر رہا ہے، یہ مال، دولت، اسباب، اور نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اوبرا کے ڈرائنگ رومز میں وہ اینٹیکس رکھی ہوئی ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہے قدیم وہ کتنی قیمتیں ملتی ہے، لیکن بڑا غرور ہے، یہ فلاں کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یہ میں نے اتنے لاکھ ڈالر کی خریدی، یہ ہٹلر کا قلم ہے، یہ اتنے لاکھ کا ہے لگا ہوا ہے. جمع کر رہے ہیں، نوادر جمع ہو رہے ہیں، اور کیا کچھ جمع، ہیرے جواہرات جمع ہو رہے ہیں. جمع کر رہا ہے انسان اپنے آپ کو بیچ کر، اپنی صلاحیتیں بیچ کر یہ جمع کر رہا ہے. فرمایا بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یون، جو یہ جمع کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ کر، قادحاً الی ربک قدحاً فملاقی کے نتیجے میں، بائعن نفسہ کے نتیجے میں، اللہ کو خوب معلوم انہوں نے کیا چھوڑا اور کیا اختیار کیا، کس شے سے اپنے آپ کو محروم کیا، اور کیا انہوں نے سنگ ریزے اور خزف ریزے لا کر جمع کر لیے ہیں، ڈھیلے کی جن کی قیمت نہیں ہوگی آخرت میں. اس کے برعکس قرآن کے بارے میں سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی، موعظہ آ گیا. تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں، روح میں تم نے اگر کوئی روگ پال لیے ہیں، ان کا مداوا بھی آ گیا. اپنی بدعمالیوں سے یہاں زنگ لگایا ہوا ہے، اس کے ازالے کا سامان بھی آ گیا، سیکل آ گیا، پالش کر لو، اور ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے اہل ایمان کے حق میں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کے فضل سے نازل ہوا ہے، اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے. یہ فضل خداوندی کا مظہر اتم، رحمت خداوندی کا مذہب اتم اور اکبر. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، اس پر اترائیں، اس پر جشن منائیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا. ہوا خیر مما یجمعون، یہ کہیں بہتر اور قیمتی ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں. ہوا خیر مما یجمعون، نوٹ کیجئے، یہاں پر وہی اسلوب ہے، بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یعون، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے، جو سنگریزے انہوں نے جمع کیے ہیں، اینٹ پتھر جمع کر لیے ہیں، خوب معلوم ہے اللہ. فبشرہم بعذاب الیم، کہیں کہیں ستائر اور طنز ہے قرآن میں، تو اے نبی بشارت دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی. اب بشارت تو ہونی چاہیے مغفرت کی، لیکن یہ اسی بشارت کے مستحق ہے. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنا حق ہے، ان کے لیے بشارت ہے. یہی سورہ حدید میں آیا ہے، ما باکم النار ہی مولاکم، اب تمہارا ٹھکانہ بھی آگ ہے، وہی تمہاری ہمدرد ہے، غم گسار ہے، دکھ درد کہنا ہے سننا ہے اسی سے کہو سنو، وہی تمہارا اوڑھنا، وہی تمہارا بچھونا. ماواکم النار ہی مولاکم وبئس، اب مولا، ہمدرد، پشت پناہ، مددگار، حامی، فرمایا یہی آگ ہے جو کچھ ہے. ہمدرد سمجھو تو یہ، اپنا مولا سمجھو تو یہ، اپنا پشت پناہ سمجھو تو یہ، دکھ درد کہنا سننا ہو تو اس سے. فبشرہم بعذاب الیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. عمل صالح، ایمان کی گواہی، ایمان کا شاہد، عمل صالح. عمل صالح نہیں ہے، ایمان حقیقی نہیں.
قانونی ایمان ہے، مسلمان سمجھے جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو کلمہ شہادت ادا کیا جائے گا قانوناً مومن ہے، قانوناً مسلم ہے. حقیقی ایمان جب دل کے اندر یقین کی کیفیت ہو، اس کا یقینی نتیجہ عمل کی درستی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے پھر اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے، اور وہ ہے غیر ممنون. دونوں معنی اس کے ہو جائیں گے، ایک تو یہ کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور ایک یہ کہ جس پر احسان جتایا بھی نہیں جائے گا. ہم کہتے ہیں میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، منا یمنوں کے معنی آتے احسان جتانا، اللہ دے گا اور کیا فرمائے گا. بندہ تو یہ کہے گا پروردگار یہ تیرا فضل ہے، میں اس لائق نہ تھا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تو نے ہمیں پہنچایا ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، ہمارے اعمال ایسے نہ تھے. اللہ کہے گا نہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہاری نیکیوں کو ہم نے سنبھال کر رکھا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، پروان چڑھایا ہے، یہ موتی تمہارے اپنے کمائے ہوئے. یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے، بندے کی طرف سے یہ ہوگا، یہ صرف تیری رحمت اور فضل کا منظر ہے. تو یہاں ہے غیر ممنون وہ اجر، ایک تو یہ کہ اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، خالدین فیہا ابدا، جنت کو تو سبھی مانتے ہیں کہ ابدی ہے، اس کا تو کوئی اختتام نہیں ہے. اختلاف اگر کچھ لوگوں کو ہے، ابن عربی اور ابن تیمیہ کو، تو دوزخ کے بارے میں، یہ تو ابدی ہے، ابدی ہمیشہ کے. اور پھر یہ کہ اس پر کوئی احسان جتلانے والی بات نہیں ہے، بلکہ قدر افزائی ہے، اللہ شکور ہے، وہ تو بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.